اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے نور ولایت ٹی وی کو جوائن کیا، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان ایام محرم میں، ان ایام عزا کے اندر ہم ایسے مطالب کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام سے مربوط ہیں، نہضت کربلا، نہضت عاشورہ یا نہضت حسینی کے ساتھ مربوط ہیں۔ مختلف ابعاد، مختلف پہلو پائے جاتے ہیں اس نہضت کے اندر۔ کربلا کے اوپر مختلف زاویوں سے گفتگویں کی گئی ہیں، ابحاث بیان کی جاتی ہیں، اور عزاداری کہ جو اسی کربلا کے واقعے کے بعد اس نے بہت زیادہ اپنا رنگ پکڑا اور تمام امت مسلمہ نے اس عزاداری کو منایا، اس عزاداری کے اوپر بھی بہت ساری گفتگویں موجود ہیں۔ اس کو مختلف پہلوؤں سے دیکھا جا سکتا ہے اور دیکھا گیا ہے۔ اس کے فردی پہلو کے اندر بھی بحث ہے، اس کے اجتماعی اور معاشرتی پہلو میں بھی بحث کی جا سکتی ہے اور کی گئی ہے۔ آج اس پروگرام کے اندر ہم اسی اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ عزاداری کا فلسفہ اور اس کے اہداف کیا ہیں، اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا ہادی ولایتی صاحب کو، اور اسی طریقے سے جناب مولانا شیخ علی صاحب کو، کہ خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور اس موضوع پر آپ گفتگو کریں گے۔ پروگرام کا آغاز آغا ولایتی ہم آپ سے کرتے ہیں۔ جیسا کہ پروگرام کے شروع میں موضوع جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ ہمارا جو فوکس رہے گا وہ عزاداری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ جیسے ہی پیش آتا ہے تو یہ جو عزاداری ہے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جو کی جا رہی ہے، یہ بڑی زور و شور کے ساتھ اور پررنگ طریقے سے جو ہے وہ منانا شروع کر دیا، اور پوری امت مسلمہ نے جو ہے اس عزاداری کو منایا ہے آ کر۔ تو پہلا سوال میں آپ سے یہی کروں گا کہ کس طریقے سے آپ کربلا اور عزاداری کے درمیان موجود رابطہ اس کو بیان کریں گے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین۔ رسول گرامی اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قتل حسین سے مومنین کے دلوں میں حرارت ہے کہ جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ دیکھیے، اگر عزاداری کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے کربلا کو سمجھنا ہوگا، اور اگر ہم کربلا کو سمجھ لیں تو عزاداری کو بآسانی سمجھ لیں گے، کیونکہ عزاداری در حقیقت تسلسل ہے کربلا کا۔ بطور مثال، آپ ایک ادارہ قائم کرتے ہیں اور آپ اس کے کچھ اہداف و مقاصد بیان کرتے ہیں، اور پھر اس ادارے کی باغ دوڑ کسی اور کو دیتے ہیں، اس کے کسی ایک شعبے کو کسی اور کے حوالے کرتے ہیں، تو جو شعبہ آپ نے کسی دوسرے کے حوالے کیا ہے، اب اس پر بھی لازم ہے کہ اس کے تمام تر کام آپ کے بیان کردہ اہداف اور مقاصد تک پہنچنے کے لیے ہوں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو کربلا جانے کا ہدف بیان کر رہے ہیں، جو کربلا کے واقعے کا ہدف بیان کر رہے ہیں، جو وہاں پر قربانیوں کا ہدف بیان کر رہے ہیں، بعین ہی وہی ہدف عزاداری کا ہدف ہے، کیونکہ عزاداری در حقیقت تسلسل ہے کربلا کا۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں کہ امام حسین کا ہدف کچھ اور تھا، عزاداری کا ہدف کچھ اور ہے۔ اگر عزاداری امام حسین کے لیے ہے تو پھر عزاداری کا ہدف بھی وہی ہونا چاہیے جو امام حسین کا ہدف تھا۔ امام حسین کا ہدف کون بیان کرے گا؟ بہترین اور سب سے اچھے انداز میں خود امام حسین نے بیان کیا ہے۔ مدینہ میں، کہ جب آپ واقف ہیں کہ مدینہ میں، کہ جب کوفہ کی جانب سے کوئی دعوت وصول نہیں ہوئی اب تک، صرف اور صرف بیعت کا مطالبہ ہے، اس موقع سے لے کر اور آپ آئیے عصر عاشور تک، اس مکمل عرصے کے اندر امام نے جا بجا ہر قدم پر اپنے مقصد کو بیان کیا ہے۔ کبھی کہا کہ میں امر بالمعروف کے لیے جا رہا ہوں، کبھی کہا نہ یعنی منکر کے لیے جا رہا ہوں، کبھی کہا کہ میں جو ہے وہ جو اپنے جد رسول اللہ کی، اپنے بابا کی جو ہے وہ سیرت پر چلنے کے لیے جا رہا ہوں، کبھی فرمایا کہ جو ہے وہ میں موت میرے لیے سعادت ہے۔ یعنی آپ مختلف فرمایا کہ جب اس طرح سے جو ہے وہ بدعتیں عام ہو جائیں دین کے اندر تو مومن کو جو ہے وہ پروردگار سے ملاقات کی خواہش کرنی چاہیے. یعنی گاہن بگاہن قدم بقدم امام علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ہدف کو بیان کر رہے ہیں. جو ہدف امام نے اپنے کربلا جانے کا بیان کیا ہے وہی ہدف بھی عین ہی عزاداری سید الشہداء کا ہونا چاہیے. عزاداری سید الشہداء کا ہدف بھی امر بالمعروف ہونا چاہیے. عزاداری سید الشہداء کا مقصد بھی ہونا چاہیے کہ ہم آج کے یزید کے اس وقت کا جو یزید ہے جو اس زمانے میں جو ظالم قوتیں ہیں ان کے آگے سر تسلیم خم نہ ہو, ہم بھی امام حسین کی طرح اس عزاداری کے ذریعے سے یہ آواز بلند کریں اور یہ بات کہیں کہ ہم بھی جو ہے وہ پروردگار سے ملاقات کو ترجیح دیتے ہیں اس حکومت کو قبول کرنے کے بجائے, اس ظالم نظام کو قبول کرنے کے بجائے. تو عزاداری کا مقصد اگر یعنی اس رابطے کو سمجھنا ہے تو خود امام حسین نے اپنے اقوال میں کربلا کے مقصد کو بیان کر دیا ہے. عزاداری کربلا کا تسلسل ہے. عزاداری کا مقصد اور عزاداری کا فلسفہ بھی وہی ہے جو در حقیقت کربلا کا مقصد اور کربلا کا فلسفہ.
جی جی بالکل ایسے ہی ہے. واقعاً کربلا کو جب جیسے ہی واقعہ کربلا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ عزاداری اسی واقعے کی یاد بنانے کے لیے ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ عزاداری کا تسلسل شروع ہوا ہے تو اس کے اندر یہی کربلا کے اندر جو موجود مختلف یادیں ہیں, مختلف جو مطالب و اسرار ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے. تو احسن طریقے سے آپ نے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو ہدف کربلا کا اور نہضت امام حسین کا ہوگا وہی ہدف جو ہے وہ عزاداری کا ہونا چاہیے.
اس ہدف پہ بھی اگر تھوڑی سی روشنی ڈال سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین. جیسا کہ مولانا نے فرمایا کہ عزاداری تسلسل ہے, خود جو کچھ کربلا میں ہوا اس کا, امام حسین علیہ السلام نے جو کچھ کیا اس کا, تو جب امام کا ہدف واضح ہو جائے گا تو عزاداری کا ہدف بھی واضح ہو جائے گا. امام کی نہضت کا, امام کے قیام کا فلسفہ واضح ہو جائے گا تو عزاداری کے قائم کرنے کا بھی فلسفہ واضح ہو جائے گا. اس کے ساتھ ہم اگر دیکھیں کہ امام نے جو کربلا میں انجام دیا وہ کیا تھا, اگر میں اس کو یوں کہوں کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے توحید کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو توحید کا مظہر بنا کر پیش کیا اور مظہر کامل اور اتم بنا کے پیش کیا, تو یہ شاید مبالغہ نہیں ہوگا. امام حسین علیہ السلام نے توحید کو انسٹال کیا کربلا کے میدان میں. امام حسین علیہ السلام نے دکھایا کہ ایک اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا ماننے والا, ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی, ایک پیروکار, ایک قرآن و اہل بیت سے متمسک شخص, اس کا کیا وظیفہ بنتا ہے جب اس طرح کے یعنی یزید جیسے شخص اقتدار میں آ جائے. امام نے اس چیز کو وہاں پر جلوہ گر کیا, اور یہ فلسفہ جو امام کے قیام کا تھا اگر یہ آج امت مسلمہ کو سمجھ میں آ جائے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ تمام کے تمام تواغیت اسی طرح سے سرنگون ہو جائیں گے جس طرح سے اس وقت کا یزید.
مثلا اگر ہم آپ کی اس بات سے ایک نقطہ بیان کرنا چاہوں گا میں بھی, کہ ہم اگر دیکھتے ہیں کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو, جیسے ہی مدینہ سے آئے اور کربلا میں اور پھر کربلا میں ان کی شہادت ہوتی ہے, ہمیں توحید کا جلوہ ہی نظر آتا ہے. کبھی انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر توحید کی طرف متوجہ کر رہے ہیں, کبھی لا الہ الا اللہ کا شعار بلند کر کے توحید کی طرف متوجہ کر رہے ہیں, اور کبھی جنگ کے دوران نماز قائم کر کے عملی توحید کا مظہر پیش کرتے ہیں آگے, اور کبھی جو ہے وہ رضن بقضائہی و تسلیمن لامرہ کا جملہ جو ہے وہ بیان کر کے توحید اور رضا الہی کو بیان کرتے ہیں, اور ظالم کے خلاف قیام کر کے توحید حاکمیت کی لاج رکھتے ہیں. کیونکہ ایک جو توحید ہم بیان کرتے ہیں اس میں توحید در حاکمیت ہے کہ حکم فقط خدا کا ہے, حاکمیت خدا کو حاصل ہے. جی بالکل,
حق اور باطل کا جو معرکہ چلتا آ رہا ہے وہ امام حسین علیہ السلام سے شروع نہیں ہوا. 124,000 انبیاء اسی حق اور باطل کے معرکے کا حصہ ہیں. امام حسین علیہ السلام اس کی ایک بہت بارز کڑی ہیں. امام حسین علیہ السلام اس کا اس نہج پر پہنچا کہ جہاں پر آپ کو تمام انبیاء کی اور تمام ائمہ کی جو زحمتیں تھیں, ان کی جو قربانیاں تھیں, وہ جلوہ افروز ہوتی نظر آتی ہیں. یہ امام حسین علیہ السلام کا کربلا میں ہدف.
اور عزاداری کے اندر ہمیں انہی چیزوں کو جو ہے وہ زیادہ بیان کرنے کی ضرورت ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں توحید پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی, تو کربلا کے ہدف کی طرف توجہ کرنے کے بعد یہ بات ہمارے لیے واضح ہو جاتی ہے کہ اگر ہم عزاداری کا قیام کر رہے ہیں, عزاداری برپا کر رہے ہیں, تو اس کے اندر ایک نقطہ جو سب سے بڑا جس کی پاسداری کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ توحید پروردگار جو ہے وہ بیان کی جائے اور اس کی طرف جو ہے وہ توجہ ہے.
روایت میں ہے کہ جب امام کو کسی کی شہادت کی خبر ملتی ہے تو امام فرماتے ہیں من المؤمنین الرجال صدقوا ما عهد الله علیہ. یعنی ہم تصور کریں کہ مثلا ہمیں کسی اپنے ایک قریبی کی کسی ایک عزیز کی شہادت کی خبر مل جائے تو ہمارے ریئیکشن کیا ہوتا ہے. خود تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ جس طرح سے شام غریبہ اور عصر عاشور قریب آ رہی تھی امام کے سکون میں ان کے اطمینان میں ان کے چہرے کی تراوت میں اضافہ ہو رہا تھا. اور یہ وہ یعنی یہ وہ کربلا کی یعنی کربلا کی تحریک شروع کس نے کی؟ عزاداری کی تحریک زینب سلام اللہ علیہا نے شروع کی ہے. اور آپ دیکھیں یہی توحید کا پیغام ہے کہ جو بی بی زینب لے کر جاتی ہیں اور وہاں جا کر کہتی ہیں کہ ماں رائی تو اللہ جمیل ہے. یعنی یہ عزاداری یعنی فوراً یہ توحید کا پیغام کربلا سے نکل کر پوری دنیا میں پھیلنا شروع ہو گیا عزاداری کی بدولت.
بالکل بالکل ایسے جی ہاں مطالب بہت ہیں اس کے اندر. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. ہم عزاداری کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ جب سے عزاداری کا قیام ہوا گفتگو بھی ہوئی ہماری اس کے اوپر کہ عصر آئمہ سے لے کر عصر حاضر تک عزاداری نے مختلف شکلیں اختیار کیں, مختلف مراسم اس کے اندر آئے. تو یہ جو مختلف شکلوں کے اندر عزاداری منائی جاتی ہے اس کا اور ہماری جو بحث اس وقت چل رہی ہے جس میں ہم فلسفہ عزاداری اہداف عزاداری اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں اس کو کس طریقے سے آپ بیان فرمائیں گے؟
جی دیکھیں اس میں امام خمینی کی ایک بہت ہی خوبصورت سٹیٹمنٹ ہے. امام نے فرمایا کہ اس گریے نوحہ خانی شیر خانی نصر خانی اور ماتم کے ذریعے ہم مکتب کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں اور اب تک اس نے حفاظت کی ہے. بس اگر آپ دیکھیے کہ یہ جو عزاداری ہمارے پاس جس فارمیٹ میں موجود ہے پوری دنیا کے اندر اور مختلف ادوار کے اندر یہ مختلف فارمیٹس کو اپناتی رہی, اس عزاداری نے جو نتیجہ دیا ہے ابھی تک وہ یہ دیا ہے کہ اس نے مکتب کی حفاظت کی ہے, اس نے مکتب کو زندہ رکھا ہے, اس نے اسلام ناب محمدی کو زندہ رکھا ہے, اس نے امام حسین علیہ السلام کی موومنٹ کو زندہ رکھا ہے جو کہ ہم نے عرض کیا کہ انبیاء کی موومنٹ تھی, قرآن کی اور اہل بیت کی موومنٹ تھی, اس موومنٹ کو زندہ رکھا ہے. عزاداری نے سب سے جو بڑا کام کیا وہ یہ کہ پوری دنیا کے اندر ایک بالخصوص جوانوں کی حد تک لوگوں کے اندر ایک جذبہ دینی اس کو زندہ رکھا ہے. آپ دیکھیے کہ ایک پورا سال اگر ایک عام شیعہ وہ شاید مثلا بہت زیادہ دینداری کے اندر آگے نہ ہو, ایک ایسا شخص تصور کیجئے, اور ایک سال گزرنے کے بعد جب محرم آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس شخص کی بھی جو قربت ہے دین کے ساتھ خداوند متعال کی طرف توجہ ہے وہ بڑھ جاتی ہے. امام حسین علیہ السلام ایک ایسا کام کر کے چلے گئے ہیں کہ جس کے اندر لوگ امت کو متوجہ کر دیا انہوں نے دین حقیقی کی طرف خداوند متعال کی طرف, اور ایک ارینجمنٹ کر دیا کہ آپ ایک سال کے اندر اندر واپس پلٹ آئیں گے دین کی طرف, آپ کو ایک موقع دوبارہ ملے گا خداوند متعال کی طرف سے کہ آپ اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں پیش کریں.
یوں کہہ سکتے ہیں کہ مثلا عزاداری کے اندر دو قسم کے پہلو پائے جاتے ہیں, ایک احساساتی پہلو ہے ایک معرفتی پہلو ہے. یہ احساسی پہلو جو ہے کہ جو مراسم کے ذریعے ہم اظہار کرتے ہیں مختلف شکلیں جو عزاداری کی ہیں اس کے ذریعے ہم اظہار کرتے ہیں, یہ احساساتی پہلو انسان کے نفس کو آمادہ کرتا ہے کہ اس کے اندر جو معرفتی پہلو ہے اس کو قبول کرے.
ایسی ہے جو عاطفی انسان کا پہلو ہے انسان کا احساساتی اور جذباتی پہلو ہے اس کو خود ڈائریکشن ملنا بہت ضروری ہے. جس طرح ہماری دوسری بہت ساری ایبلٹیز کو اگر ڈائریکشن نہ ملے تو وہ پھر مس ڈائریکٹڈ جگہوں پر استعمال ہوتی ہے, اسی طرح سے انسان کے احساسات اور جذبات جو خداوند متعال نے انسان کی فطرت میں رکھے ہیں اس کو ایک جہت ملنا اس کو ایک ڈائریکشن ملنا بہت ضروری ہے, اور عزاداری اس کو ڈائریکشن دیتی ہے ان احساسات کو ڈائریکشن دیتی ہے. ایک اور خوبصورتی جو عزاداری کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ یہ پھیلتی بہت جلدی سے ہے. یہ آپ دیکھیں کہ نثر ہو یا شعر و شاعری ہو یا جس طرح آج ہمارے جوانوں کو نوحے ازبر ہوتے ہیں لیکن متاسفانہ بہت ساری دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث شاید اس طرح سے یاد نہ ہو جس طرح سے نوحے یاد کیے ہوتے ہیں. اس کی ایک کیونکہ انسان کے احساسات سے اس کا تعلق ہوتا ہے تو یہ جب اس کو بار بار سنتے ہیں ریپیٹڈلی سنتے ہیں تو یہ اس پیغام کو اپنے ساتھ کیری کرتے ہیں. بس یہیں پر نوحہ خانوں کی بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری سامنے آتی ہے کہ یہ جوان آپ کے کلام کو یہ لکھنے والے ہوں یا پڑھنے والے ہوں آپ کے کلام کو جو ہے وہ سارا سال اپنے ذہن میں اپنی باتوں میں گنگنا رہے ہیں مثلا پڑھ رہے ہیں اس کی قراءت کر رہے ہیں تو آپ کو بہت خیال رکھنا پڑے گا کہ امام حسین علیہ السلام کے اہداف ان سے آپ منحرف نہ ہو،
یعنی اس طریقے سے شاعری بیان کی جائے، اس طریقے سے نوحہ پڑھا جائے کہ جب ایک جوان، ایک بوڑھا، ایک بچی، ایک ماں بہن مثلا جو بھی ہے، جو بھی عزادار ہے، اگر وہ نوحے کو پڑھ رہا ہو یا پڑھ رہی ہو، اس کو ہدف امام حسین مجسم ہوتا نظر آتا ہو، یعنی اس طریقے سے وہ
اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں عزاداری جو ہے نا وہ فرا ثقافت ایک مسئلہ ہے، یعنی ثقافتوں سے بالاتر ہے۔ اب اس عزاداری کے اس معرفتی پہلو کو کہ جو ثقافتوں سے بالاتر ہے، اس کو مختلف ثقافتوں میں جانے کے لیے کوئی نہ کوئی شکل اختیار کرنا پڑے گی، صحیح نا؟ جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی اس طرح کا پہلو ہوتا ہے، جب آپ دیکھتے ہیں کوئی بھی نظریہ دنیا میں پیش کیا جاتا ہے، جب وہ مختلف ثقافتوں میں جاتے ہیں تو مختلف طریقوں سے جاتا ہے، ایک طریقے سے نہیں جا سکتا، کیونکہ خود اس ثقافت کی کچھ ایسی ضروریات ہوتی ہیں جس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اب یہ عزاداری کا جو معرفتی پہلو ہے، جب یہ مختلف ثقافتوں میں جاتا ہے تو مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، عراق میں جائے گا تو مثلا ایک شکل اختیار کرے گا، ایران میں آئے گا تو ایک شکل اختیار کرے گا، برصغیر میں جائے گا تو ایک شکل اختیار کرے گا، کیونکہ وہاں کا اپنا ایک کلچر ہے، ایک اس کا ایک ماحول ہے جب وہاں۔ لیکن ضروری کیا ہے کہ وہ اس میں اظہار ہونے کے بعد فقط اسی میں جو ہے وہ بند ہو کر نہ رہ جائے، بلکہ دوبارہ اس فقط اس کے ذریعے سے ظاہر ہو اور دوبارہ اس کو جوڑے اس معرفتی پہلو پر کہ جو تمام تر ثقافتوں سے بالا تر ہے۔
اور اس میں ایک جو خطرہ رہتا ہے وہ یہی رہتا ہے، اور ہوا بھی ایسا بہت ساری جگہوں پہ، کہ عزاداری سے اس کی روح لے لی گئی، اس کا وہ جو معرفتی پہلو ہے وہ اس سے لے لیا گیا، صرف ایک کلچر بن گیا وہ۔ جس طرح آغا نے فرمایا کہ کلچر کے اندر آنا اس کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ کلچر کے اس کو ایک ہاں وہ ایک سانچے کی طرح ہے، لیکن اس سانچے کے اندر جو چیز ہونی تھی وہ چیز کہاں پر ہے؟ اگر یہ صرف اور صرف سانچہ رہ جائے اور بہت خوبصورت قسم کا سانچہ ہو، تو اس سانچے کا کیا فائدہ ہے کہ اگر اس کے اندر جو کانٹینٹ جس کے لیے یہ پوری کی پوری اس کلچر کو جس کو اٹھانا تھا، وہ جو محتویٰ تھا اس کا، وہ کانٹینٹ مسنگ ہو تو۔
یعنی ہم یہی ہے، آئمہ علیہ السلام کی اگر ہم روایات کی طرف بھی رجوع کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کی طرف اشارہ جو ہے وہ ملتا ہے، جیسے آپ دوستوں نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے، کہ اگر کربلا کے اہداف سمجھ میں آ جائیں تو عزاداری کے اہداف خود بخود سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ تو اگر ہمیں کہیں پر نظر آتا ہے عزاداری کے اندر احساساتی پہلو جو ہے وہ غالب ہے اور معرفتی پہلو اصلاً ہے ہی نہیں اس کے اندر، تو آئمہ کی روایات کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عزاداری جو ہے وہ حقیقی عزاداری نہیں کہلائے گی، اور رسمیں رہ جائیں گی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، چونکہ عزاداری کو برپا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اہداف کربلا کی طرف جو ہے وہ توجہ رہے، کہ وہ اس کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں پائے گا۔
پر معذرت کے ساتھ وہ یہ کہ خود جب مثلاً اب اس کام کے لیے قدم آگے بڑھایا جائے کہ فلسفہ عزاداری کو روشناس کرایا جائے معاشرے کے اندر، تو اب جو روشناس کرانے والے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس ثقافت اور کلچر کو سمجھنے اور پہچاننے کی کوشش کریں۔ مثلاً اب آپ ماتم جو ہے وہ ایک ہاتھ سے کریں، دو ہاتھ سے کریں، صف بنا کے کریں، دائرہ بنا کر کریں، یہ مہم نہیں ہے۔ مہم یہ کہ اس ماتم کے ذریعے سے کہاں پر پہنچانا ہے،
یعنی اس ماتم کے پیچھے کون سا راز پوشیدہ ہے، کس ہدف کی طرف جانا ہے، کس معرفتی جنبے کو حاصل کرنا ہے، اس کی طرف
بہت امپورٹنٹ۔ ایک ہمارے کراچی کے نواخواں ہیں، خود شاعر بھی تھے، نواخواں بھی تھے، مرحوم سید علی محمد رضوی سچے بھائی کے نام سے معروف تھے، ان کا ایک شعر مجھے بہت زیادہ پسند ہے، بار بار اسے پڑھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ واقعاً یہ شعر جو ہے وہ ہماری عزاداری کے ہر پمفلیٹ کے اوپر جو ہے وہ لکھوایا جانا چاہیے۔ ان کا شعر تھا کہ یہ ماتم ہے حلمن کی صدا، ہر عشق ہے جذبہ نصرت کا، یوں حق کی طرف آ جانے کا باقی ہے ابھی تک ایک موقع، پہچان ضمیر و دل کی صدا اس ماتم میں شامل ہو جا، شبیر بلاتے ہیں اب تک گر حر ہو کہیں تو آ جائے۔ تو یہ ہے، یعنی ماتم جو ہے وہ حلمن کی صدا ہے، اب وہ جس بھی انداز میں ہو رہا ہو، مختلف کلچرز میں، مختلف ثقافتوں میں۔
ایسے یہ ایک چیز جس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، ہم نے شاید کسی پہلے پروگرام میں اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے، کہ یہ جو شکلیں اور مراسم ہیں اگر یہ دین کے ساتھ سازگار نظر آتی ہیں، کہیں پر دین کی مخالفت نظر نہ آ رہی ہو، روح دین کے خلاف نہ ہو، تو دین اس کی اجازت دیتا ہے اور اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ لیکن اگر ایسی رسم تشکیل پا رہی ہے، ایک ایسی شکل عزاداری کے سامنے آ رہی ہے کہ جو دین کی روح کے مخالف ہے، تو ایسی شکل کو دین قبول نہیں کرتا، نہ آئمہ قبول کرتے ہیں نہ ہی دوسرے۔ مثال کے طور پہ ہوئی ہیں، میں نہیں چاہ رہا اس بحث میں جاؤں، فقط چونکہ آپ نے اشارہ کیا تو میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اس کی طرف کریں۔ مثلا مثال کے طور پہ پاکستان کے اندر ایک جگہ کے اوپر جو ہے نا وہ خون پینے کا سلسلہ شروع ہوا، یا مثلا اس طریقے کی چیزیں جو ہیں وہ سامنے. اب اس کو ہم آزاداری کا کلچر جو ہے وہ نہیں دے سکتے آگے.
وہ ایک فارمولا بنا لیں, ایک فارمولا بنا لیں کہ اس کے ذریعے سے مکتب کی عزت ہے یا مکتب کی ذلت ہے. آپ جو بھی چیز لے کر آئیں اس کو اس فارمولے پر رکھ کے جو ہے نا وہ چیک کر لیں. اگر اس کے ذریعے سے امام حسین کی عظمت میں اضافہ ہو رہا ہے, کربلا کی عظمت میں اضافہ ہو رہا ہے, لوگ امام حسین کے قریب ہو رہے ہیں, بسم اللہ آپ انجام دیجیے.
بالکل. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں, آپ ہی سے پوچھتے ہیں. وہ یہ کہ ابھی جس طریقے سے بحث ہماری آگے بڑھی تو یہاں تک مطلب پہنچتا ہے آ کر کے, آزاداری جو ہے اپنے اندر بہت سارے پہلو رکھتی ہے. اس میں معرفتی پہلو پایا جاتا ہے, احساساتی پہلو پایا جاتا ہے, لیکن جب ہم مزید تھوڑا سا اس کے اندر دقت کرتے ہیں جا کے تو اس میں نظر آتا ہے کہ یہ آزاداری جو ہے وہ ثقافت اور تمدن و ان چیزوں کے اندر بھی اپنا ایک نقش و کردار ادا کر سکتی ہے آگے. میں چاہوں گا کہ اس ربط کے بارے میں کہ تمدن اور آزاداری کا کیا رابطہ ہو سکتا ہے, اس پر گفتگو فرمائیں.
دیکھیے تمدن, وہی جو پہلے سوال تھا اسی سے میں کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں. تمدن اور ثقافت جو ہے نا اس میں جو سب سے زیادہ کلیدی کردار ہے نا وہ احساسات کا ہے. احساسات ہیں کہ جو تمدن میں دخیل ہوتے ہیں, یعنی ہم جو بھی کام انجام دے رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے احساسات ہوتے ہیں ہمارے, اس کلچر کے, اس قوم کے کچھ اس طرح کی خاص حساسیت ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ کام انجام پا رہے ہوتے ہیں, پھر وہ مختلف کام اور اعمال مل کر ایک ثقافت کو جو ہے وہ سامنے پیش کرتے ہیں. آپ دیکھیے ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ہمارے بر صغیر میں ایک طریقہ یہ تھا, اب شاید کم ہو گیا, وہ یہ کہ محرم آئے گا تو جو سونے کے لیے جو جگہ مہیا کی گئی اس پر نہیں سوئیں گے, بلکہ جو ہے وہ اس سے ہٹ کر جو ہے وہ زمین پر سوئیں گے. یا مثلا اگر کسی خاتون کی جو ہے وہ شادی ہوئی ہے بالکل محرم سے پہلے, تو وہ باقاعدہ جو ہے وہ جو اس نے چوڑیاں پہنی ہوں گی اسے جو ہے وہ. اب یہ کیا چیزیں, یہ وہی کربلا کی حساسیت ہمارے معاشرے میں منتقل ہوئی. اب اس کو کس طرح سے آپ لے جا سکتے ہیں کہ اسلامی ثقافت کی طرف. دیکھیے جو آج امام حسین کی خاطر, کربلا کی خاطر اپنے بستر کو چھوڑ کر زمین پر آ کر سو رہا ہے, بہت آسان ہے اس کو لے جا کر محاذ پہ سلانا اس کی نسبت کے جو بستر پر سو رہا ہے. یعنی کربلا نے یہ کام آسان کر دیا. جو اپنی شادی کے بعد جو ہے وہ اپنے اس طرح سے اپنی شادی کی خوشی کو چھوڑ کر امام حسین کا غم بنانے کے لیے تیار ہے خاتون, اب اگر دین پر وقت آئے گا اور ضرورت پڑے گی تو یہ خاتون, اس خاتون کے لیے بہت آسان ہے اپنے شوہر کو جو ہے وہ دین کے لیے قربان کرنے بھیجنا, اس کی نسبت کہ جس کے پاس کربلا کی عزاداری نہیں. یعنی اگر اس ثقافت کو قائم کرنا چاہتے ہیں, یعنی آپ دیکھیں دنیا میں آپ تشیع سے بالا تر ہو جائیے, اسلام سے بالا تر ہو جائیے, آپ دنیا میں جائیے جہاں پر آزادی کی تحریک ہوگی وہاں پر کربلا کا نام ہوگا, وہاں پر امام حسین کا نام ہوگا. اور یہ وہی امام حسین کا جملہ ہے کہ اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے تو کم از کم آزاد لوگوں کی طرح, یعنی امام حسین جسے کہا جاتا ہے ابو الاحرار, یعنی آزاد لوگوں کے جو ہے وہ پیشوا, آزاد لوگوں کے امام. یعنی ایک ایسی ثقافت, ایک ایسا معاشرہ کہ جس کے اندر آپ دیکھیں معنویت, ایک ثقافت کی, ایک معاشرے کی بنیاد کیا ہے, معنویت. اب آپ دیکھیے یہاں پر آئیے, انقلاب اسلامی بپا ہوا, کس نے اس انقلاب اسلامی کو معنویت کی دولت سے مالا مال کیا؟ آزاداری نے. کون سی وہ قوت تھی کہ جو یہاں سے ایک ایک ماں کے نہ جانے کتنے کتنے جوانوں کو محاذ پر لے کر چلے گئی؟ امام حسین کا نام. کون یعنی وہی یا حسین کی پٹی, وہی حضرت زہرا کا نام, وہی علم, وہی ماتم, وہی زیارت عاشورہ, وہی مصائب. لیکن کون سی ثقافت کو جو ہے وہ کریٹ کیا آزاداری سید الشہدا نے؟ کیونکہ معنوی پہلو ایک ثقافت کا بہت اہم پہلو ہے, آپ اس معنوی پہلو سے جو ہے وہ منہ موڑ ہی نہیں سکتے. آپ دیکھیے اربعین, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کیا, یعنی امام حسین کے اس ایک ایونٹ نے پوری دنیا میں ثقافت کو یعنی میں سمجھتا ہوں کہ شاید کتنی جلدی چیلنج کر دی ہے, یعنی کتنی جلدی. آج آپ دیکھیے کہ ہمارے ہر شہر میں آپ کو اربعین کی ثقافت نظر آ رہی, کتنی جلدی اربعین کی ثقافت جو ہے وہ پوری دنیا تک جو ہے وہ پھیل گئی.
دیکھیے اسلامی معاشرہ جو ہے وہ ہو یا انسانی معاشرہ ہو, وہ ثقافت کے بغیر نہیں رہ سکتا, اس کو ایک کلچر کی ضرورت ہوتی ہے. سوال یہ کہ آپ نے کلچر کہاں سے لینا ہے, آپ نے غرب سے کلچر لینا ہے, آپ نے شرق سے کلچر لینا ہے, یا آپ نے اسلام سے کلچر لینا ہے. ہمارے پاس جو کربلا کا میسیج ہے اور جو ہم کرنے میں بھی کامیاب ہوئے بہت حد تک, وہ یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ ہم کربلا سے, اسلام سے, دین سے, اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنا کلچر لینا چاہیں گے, اپنی ثقافت اس کے اوپر بنائیں گے. اچھا اب جب ہم کہتے ہیں کلچر لینا چاہیں گے تو یعنی کیا, مثلا ہم کوئی کپڑے خاص قسم کے پہنیں گے, ہم خاص طریقے سے بولیں گے, یا اس میں خالی زبان کا عمل دخل ہے؟ نہیں, کلچر جب ہم کہہ رہے ہیں تو یہ کچھ ویلیوز کا سیٹ ہے, کچھ اصولوں کا اور کچھ پرنسپلز کا سیٹ ہے. آپ دیکھیے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی فداکاری کا ذکر ہو، جب حضرت قاسم، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، ان کی فداکاری کا، ان کی جوان مردی کا، ان کی بہادری کا، ان کے صبر کا، ان کی استقامت کا ذکر ہو، یہ جو پوری ویلیوز کا سسٹم بنتا ہے، بی بی زینب صلی اللہ علیہ وسلم علیہا، ان کی حلم بردباری، ان کا صبر، ان کے ہر چیز جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے انجام دی، اس سے جو پرنسپلز استخراج کیے جاتے ہیں وہ مل کے ایک تمدن کی طرف آپ کو ایک کلچر پرووائڈ کرتے ہیں.
امپورٹنٹ جو ہے وہ ثقافت کا معنوی پہلو ہے در حقیقت.
جتنے بھی پرنسپلز ہیں، جتنے بھی اصول ہیں، یعنی جس طرح ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، توحید، توحید کی سربلندی اس کا جو ہے وہ فاؤنڈیشن ہے،
یعنی ہماری بنیاد ہی توحید ہے، چاہے وہ ثقافت ہو، چاہے وہ عقیدہ ہو، چاہے جو بھی ہو، توحید.
اسی طرح سے آپ کی معنویت، آپ کی روحانیت، آپ کی عبادات. آپ دیکھیے کہ ہم خود یہ اپنے فضائل میں بھی، مصائب میں بھی پڑھتے ہیں کہ نماز شب نہیں مس ہو رہی تھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی، اتنے مختلف اور دشوار
میں واقعاً یہ جو انقلاب اسلامی اور اس کے بعد جو ثقافت اسلامی قائم ہوئی ہے، یہ آپ دیکھیں بہترین نمونہ ہے کہ جہاں پر ہمیں کربلا ایک ثقافت کی صورت میں پریزنٹ ہوتی ہوئی نظر.
ابھی آپ دیکھیے کہ اسی کو آپ اپلائی کیجئے دوسری جگہ پہ. آپ لے کے چلیے کہ مثلاً ایران کی جس طرح مثال دی کہ دفاع مقدس کے درمیان ہم نے اس کو بہت واضح طور پہ دیکھا. ابھی حرم کے جب مدافعین حرم کا معاملہ آیا، ہم نے بہت واضح طور پہ دیکھا. اچھا، خالی ایران کا مسئلہ نہیں ہے، آپ عراق آ جائیے. عراق کے اندر آپ دیکھیے حشد الشعبی، وہ کس طرح سے دین کا دفاع کر رہے ہیں، کس طرح سے حریم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کر رہے ہیں،
اور یہ اسی عزاداری کے دس پروردہ ہیں.
اگزیکٹلی، یہ سب کہاں سے آ رہا ہے؟ آپ شام چلے جائیے، ابھی آپ یمن کو دیکھ لیجئے. یہ سب جو سب مقاومت کر رہے ہیں اور خداوند متعال کے دین کی حاکمیت کی خاطر یہ کھڑے ہوئے ہیں اور قیام کیے ہوئے ہیں، یہ درس کہاں سے لیا گیا؟ ان کو یہ درس کس نے دیا؟ یہ ثقافت اور یہ فرہنگ سازی کس نے کی؟ اور اس کو اگر ہم تشیع سے بالا تر اٹھائیں، عالم اسلام کے لیول پہ جب ہم تمدن کی بات کرتے ہیں، جہاں پہ اسلامی ملک، اسلامک نیشنز، مسلمان ایٹ لارج، وہ مل کے ایک تمدن بنائیں، ایک پورے کا پورا جبہ تیار ہو جبہ استکبار اور کفر کے خلاف، جس طرح رسول اللہ چاہتے تھے اور جس کے لیے انہوں نے کوشش کی کہ کفار کے مقابلے میں جو ہے وہ ایک اہل ایمان کا جبہ ہو. تو اگر ہم اس کیمپ کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے جاتے ہیں، تو ہم کہاں سے پرنسپلز لے کے آئیں گے، درس لے کے آئیں گے؟ دوبارہ کربلا سے.
آپ نے جو بات کی اس کے نسبت سے مجھے بہت ایک واقعہ یاد آ گیا، انقلاب اسلامی کے اوائل کا واقعہ ہے کہ مقام معظم رہبری کو ایک بچے نے خط لکھا، اور اس نے خط میں لکھا کہ یہ مجھے محاذ پر نہیں جانے دیتے،
کیونکہ وہ 13 سال کا،
13 سال کا یا کچھ کی عمر تھی. تو سامنے سے جواب آیا، مقام معظم رہبری اس وقت صدر تھے، تو صدر کے دفتر سے جواب آیا کہ ہم نے ایک ایج مشخص کی ہے کہ اس سے اوپر کے جو جوان ہیں وہ جا سکتے ہیں. تو اس نے پلٹ کر جو ہے وہ جواب یہ لکھا کہ اگر آپ نے یہ ایج مشخص کی ہے تو پھر آج سے آپ پابندی لگائیے کہ جو ہے وہ حضرت قاسم کے مصائب نہ بیان کیے جائیں. یعنی وہ حضرت قاسم کی شہادت کے جو سالہ سال سے ممبروں سے بیان ہو رہی تھی، وہ کس طرح سے ثقافت کی صورت میں ہمیں یہاں پر پریزنٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ وہ بچہ کہتا ہے کہ جس طرح سے حضرت قاسم نے جا کر جان قربان کی تھی، میں بھی جو ہے وہ، یعنی وہ ثقافت منتقل ہو رہی ہے.
اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا کس طریقے سے، آپ کے آخری جملے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا ایک اور نقطہ، کہ اگر ہم کربلا اور عزاداری کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو مکتب تشیع سے بالاتر ہے. آپ دیکھیں کہ تمام ملتیں جو ہیں وہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کرتی ہیں. ہمیں اس میں اہل سنت بھی نظر آتے ہیں، ہمیں اس میں مسیحی بھی نظر آتے ہیں، ہمیں اس میں جو ہیں یہودی افراد بھی نظر آتے ہیں، اور دوسرے بھی افراد جو نظر آتے ہیں. تو جو تمدن اسلامی کی ہم بات کر رہے ہیں، ثقافت اسلامی کی بات کر رہے ہیں، تو ہمیں اسی عزاداری سے یہ چیزیں جو ہیں وہ نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ خدا نے اس کا عملی نمونہ جو ہمارے سامنے پیش کیا وہ انقلاب اسلامی کی شکل میں ہے، کہ اس نے ابھی پھیلنا ہے اور پوری دنیا کو جو ہے وہ. ایک
بات صرف یہاں پر اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اشکال پیش ہوتا ہے مثلا بہت سارے افراد کی جانب سے کہ آپ ثقافت اسلامی کی بات کرتے ہیں، مثلا ثقافت اسلامی اگر قائم ہو جائے تو کون سی ثقافت اسلامی، مثلا شیعہ ثقافت، سنی ثقافت، پھر اگر قائم ہو جائے تو مثلا مسلمان سے اگر آپ بالاتر ہو جائیں تو پھر کس مذہب کی ثقافت، کس طرح سے آپ سب کے لیے اس کو قابل قبول بنائیں گے. تو یہ بہترین جواب ہے ان کے لیے کہ جس طرح کربلا سب کے لیے قابل قبول ہے، اس طرح سے اس کربلا سے لیے ہوئے پرنسپلز اور اسلامی ثقافت بھی سب کے لیے قابل قبول. یعنی اگر آپ اس کربلا سے ثقافت کو لیں گے تو پھر وہ شیعہ کے لیے بھی قابل قبول ہے، سنی کے لیے، یہودی کے لیے، مسیحی کے لیے، ہر ایک کے لیے جس کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے.
اور یہ اسی نقطے میں ہم اگر دیکھیں آئمہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات کا راز سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں تمام آئمہ شہید ہوئے ہیں، لیکن جتنی عزاداری کی تاکید امام حسین پہ ملتی ہے ہمیں باقی آئمہ پہ نہیں ملتی. تو ان باتوں کے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں تو آئمہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ حسین پورے عالم کا مرکز ہے اور اسی سے جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ملنی ہیں اور پوری دنیا نے اسی پر اتفاق کرنا ہے. وقت جو ہے ہمارا بہت کم رہ گیا ہے, میں چاہوں گا آخری سوال کی طرف آئیں. وہ یہ ہے کہ اس تمدن کے حوالے سے اور ثقافت کی جو ہماری گفتگو ہوئی, یہاں سے ایک مطلب جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ عزاداری کے اندر بہت زیادہ پہلو موجود ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عزاداری کے اندر جو مراسم موجود ہیں, جو شکلیں اس کی موجود ہیں, یا عزاداری کا ایک ہدف آپ کہہ لیں وہ یہ ہے کہ اس کا سیاسی اور معاشرتی پہلو ہونا ہے. تو میں چاہوں گا اس کے اوپر گفتگو کیجیے.
جی دیکھیے, ہمارے پاس جتنے بھی اسلام کے احکامات ہیں, جتنے بھی کانسیپٹس ہیں, وہ جامع کانسیپٹس ہیں. یہ جو بائیفرکیشن ہوئی اور یہ جو تفکیک کی گئی اور لائنز ڈرا کی گئیں کہ یہ سیاسی ہے, یہ عبادی ہے, یہ سماجی ہے, یہ کلامی ہے, یہ فقہی ہے, یہ ساری تفکیک دو ریزنز کی وجہ سے ہوئی. ایک ریزن یہ تھی کہ موضوعاتی حوالے سے چیزوں کو آسان بنانا سیکھنے کے لیے. یہ تو تفکیک سمجھ میں آتی ہے کہ صرف اور صرف آموزش کی خاطر ایک چیز کو, کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے. لیکن دوسری طرف جو ہوا, جو مسلمانوں کو پتہ نہیں لگا یا پتہ لگا تو انہوں نے صرف نظر کیا, وہ غرب کی پوری تحریک تھی کہ جہاں پر انہوں نے دین کو سیاست سے جدا کیا, سیاست کو دین سے جدا کیا, عرفان کو سیاست سے جدا کیا, معرفت سے جدا کیا. یعنی معرفت خداوند متعال کا فقہ سے کوئی تعلق نہیں, فقہ کا جو ہے وہ اس سے تعلق نہیں. یعنی ان سب کو الگ الگ جو فیلڈز بنایا گیا, یہ ایک بہت بڑا ہمارے اوپر ظلم ہوا. اس کے نتیجے میں اس طرح کے سوال سامنے آتے ہیں کہ کربلا کے مثلا سیاسی پہلو کیا ہے. کربلا ایک الہی تحریک کا نام ہے. الہی تحریک کے اندر سیاست بھی ہے, الہی تحریک کے اندر دیانت بھی ہے, الہی تحریک کے اندر خدا کے دین کی جو ہے وہ حاکمیت بھی ہے, الہی تحریک کے اندر معنویت اور روحانیت بھی ہے, اس کے اندر عبادات بھی, ہر چیز ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم اس کو فوکس کرنا چاہیں اور جہاں سے یہ سوال آ بھی رہے, تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ مظلوم کے حوالے سے دین اسلام کا موقف کیا ہے اور ظالم کے حوالے سے دین اسلام کا موقف کیا ہے. اگر آپ اسلام کا مزاج دیکھیے تو جب مظلوم کی بات آتی ہے, وہاں پر امام علی علیہ السلام نے واضح طور پہ ہمیں حکم دیا کہ مظلوم کے ساتھی بن جاؤ, مددگار بن جاؤ, اس کی نصرت کرو اور ظالم کی مخالفت کرو, ظالم کے دشمن بن جاؤ. صحیح ہے, ہمارے پاس یہ مزاج آ گیا خود اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے, یہ کرائٹیریا آ گیا. اسی طرح امام حسن علیہ السلام کی احادیث, سیورل احادیث موجود ہیں, امام حسین علیہ السلام کی موجود ہیں. ہمارے پاس قرآن کے اندر آپ دیکھیے کہ کتنی ساری ظالمین کی تنبیہ کے لیے آیات موجود ہیں اور مظلومین کے حق میں کتنی ساری آیات موجود ہیں کہ جن کے اوپر بات ہو سکتی ہے. اس وقت ہمارے پاس یہ جو ہے کہ اس کا سوشل اور پولیٹیکل پہلو کیا ہے, اس کو سمجھنا اس اینگل سے بہت ضروری ہے کہ بالآخرے دنیا میں ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا ہے کہ جو عزاداری کا قائل ہے, کربلا کا قائل ہے, لیکن اس کے سوشل اور پولیٹیکل امپلیکیشنز کا قائل نہیں ہے. اس کی وجہ سے وہ جو ہم نے جہاں پہلے اشارہ کیا تھا کہ کربلا کو صرف ایک رسم بنانے کی ایک تحریک چل رہی ہے کہ اس کو صرف اور صرف ایک کلچر بنا دیا جائے, اس کو کنفائن کر دیا.
یعنی دشمن نے بھانپ لیا ہے کہ عزاداری اگر اپنے اہداف کے مطابق چلتی رہی تو یہ ہماری طاقتوں کے لیے, ہماری جو ہے حکومتوں کے لیے خطرناک ثابت ہوگی.
دیکھ لیا انقلاب اسلامی کی صورت میں دیکھ لیا.
اور اگر ہم امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھیں اور ایک چھوٹے سے گروہ نے کس طرح سے ایک اتنے بڑے گروہ کے مقابلے میں اپنے وظیفے کو انجام دیتے ہوئے غلبہ پایا, یہ ایک بہت خوبصورت,
یعنی ایک طرف پوری دنیا کی طاقت تھی اور دوسری طرف ایک گروہ تھا مختصر,
جس کا قرآن نے فرمایا کہ کم من فیاتن کلیلہ غلبت فیاتن کثیرہ باذن اللہ.
بالکل
رائٹ, ہمارے پاس جو ہے وہ ایک چھوٹے گروہ نے ایک بڑے گروہ کے اوپر جو ہے وہ غلبہ پایا. کیسے پا رہے ہیں آپ دیکھیے کہ ظاہری حکومت تو نہیں ہے امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں, بس کیا چیز تھی کہ جس کی بنیاد پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ آج بھی 1400 سال کے بعد بھی مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ غلبہ امام حسین علیہ السلام کا اور کربلا والوں کا تھا. وہ یہی پرنسپلز ہیں کہ ہم مظلوم کے لیے کھڑے ہوئے, ہم ظالم کے مقابلے میں استقامت کرتے ہوئے شہید ہوئے. یہ خود غلبے کی ایک نشانی
ہے. بالکل,
بس ہمارے پاس جب ہم سیاسی بات کریں گے تو جس طرح امام خمینی نے بھی ایک جگہ تعبیر یوز کی ہے جس کی کبھی لوگ جو ہے وہ مخالفت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کہ امام نے کہا کہ یہ گریا فقط احساسی نہیں ہے, یہ گریا سیاسی بھی ہے.
جی
اس کے اوپر جو ہے وہ بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ امام کے خلاف
یعنی وہ افراد کے جو ہدف کی طرف متوجہ نہیں ہوتے, فقط احساساتی پہلو کو لیتے ہیں اور عزاداری کو خالی کرنا
چاہتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے جو سوشل اور پولیٹیکل اسپیکٹس ہیں وہ امت مسلمہ کے پاس نہ رہیں, وہ جان بوجھ کے یہ بات کرتے ہیں. اس میں ہم آپ دیکھیے کہ ہمارے سامنے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا گریہ, اگر سیاسی نہیں ہے تو اس وقت کے ظالمین وہ بی بی کو گریہ کیوں نہیں کرنے دیتے تھے؟
بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا,
بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا گریہ بھی, اور کربلا میں اسی طرح بی بی زینب کا, جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے بی بی جب گریہ کرتی تھی تو یہ آ کر کوڑے مارتے تھے. کیوں یہ ظالمین کیوں کوڑے مارتے تھے؟ ان کو پتا تھا کہ اس گریہ کے نتیجے میں ظالم کی نشاندہی ہوگی اور اس گریہ کے نتیجے میں مظلوم کی تقویت ہوگی اور مظلوم کا نام سامنے آئے گا. اسی طرح اگر آپ امام سجاد علیہ السلام کو دیکھیے, امام سجاد علیہ السلام نے جو گریے کو رائج کیا, رسمی طور پہ رائج کیا شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد, یہ خود امام کی جو تحریک تھی یہ کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ تھی؟ آیا ایک ریچول کو رائج کر رہے تھے؟ آیا ایک رسم کو رائج کر رہے تھے امام؟ نہیں, اس کے اہداف اس سے بہت بلند تھے.
گریے کے ذریعے جو ہے متوجہ کر رہے تھے لوگوں کو کہ ظالم کے خلاف جو ہے کرو.
امام باقر علیہ السلام, امام باقر علیہ السلام نے جو ہے کہا کہ منا میں ہر سال حج کے موقع پر ہماری عزاداری, امام حسین علیہ السلام کی عزاداری برپا کرو.
چونکہ منا کے اندر تمام امت مسلمہ اکٹھی ہوتی ہے تو وہاں عزاداری کرو تاکہ پتہ چلے
پوری دنیا تک. اب یہ کیا سیاسی اہداف نہیں ہے؟ یہ سماجی اہداف نہیں ہے؟ یہ پولیٹیکل اہداف نہیں ہے؟ اسی طرح آخری مثال اگر میں دوں, آپ اجازت دیں کہ امام رضا علیہ السلام جب ان کو مدینہ سے خراسان لے کے آئے گئے ہیں, عباسی خلفاء جب ان کو لے کے آئے تو امام نے کیا فرمایا مدینہ میں؟ امام نے سب عورتوں سے کہا کہ میرے لیے گریہ و زاری اور عزاداری کرو. امام خود زندہ ہیں, امام کو زبردستی جب لے کے جایا جا رہا ہے امام نے کہا عزاداری کرو. اس کے اوپر کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ عزاداری ایک تحریک کا نام ہے, عزاداری ایک نہضت کا نام ہے, عزاداری کے سیاسی اہداف بارز اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی سیرت کے اندر, ان کی پوری زندگی کے اندر.
بس ہم پر ایک چیز اضافہ کرتا چلوں کہ خود روایت ہے کہ من بکا و ابکا و تباکا فلاح الجنہ, جس نے بکا کیا, بکا کروایا یا بکا کرنے کی سی شکل بنائی اس کے لیے جنت ہے. یہاں پر دیکھیں خود بکا کرنا سمجھ میں آتا ہے, بکا کروانا بھی سمجھ میں آتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جس نے بکا کرنے کی سی شکل بنائی, یعنی کیا؟ یعنی امام مخاطب ہیں کہ دیکھو اگر تم نہیں رو پا رہے, اگر تم نہیں رلا پا رہے, لیکن ہمیں تمہاری ضرورت ہے ان اہداف کے لیے کہ جو ہم نے حاصل کرنا ہے عزاداری کے ذریعے سے, تم آؤ بیٹھو فرش عزا پر اور رونے کی سی شکل بناؤ. یعنی در حقیقت نہیں رو رہا, بکا کی منزل پر نہیں ہے, تباکا کی منزل پر ہے, لیکن چونکہ اس کہتے ہیں لشکر کی سیاہی میں اس کی ضرورت ہے, اس فرش عزا پر آؤ بیٹھو اور آنسو بہانے کے لیے جو ہے وہ کوشش کرو, اپنی شکل بناؤ جیسے آنسو بنا بہا رہے ہو, تاکہ تم بھی اس لشکر کی سیاہی میں شامل ہو جاؤ اور اس کے ذریعے سے جو اہداف سیاسی اور معاشی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہم جو ہے وہ حاصل
کر سکیں. بالکل, بہت شکریہ. چونکہ وقت بالکل ختم ہو چکا ہے, انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے آپ دوستوں کی خدمت میں. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ عزاداری کے جو بعض اوقات یہ فکر دینے کی کوشش کی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں کہ یہ فقط ایک احساساتی پہلو رکھتی ہے, اس کے اندر فقط ظاہری طور پر گریہ ہی رہنا چاہیے, عزاداری اپنے اندر کوئی ہدف نہیں رکھتی ہے, ان باتوں کی روشنی میں یہ مطلب واضح ہو گیا کہ یہ حقیقی عزاداری سے دور کرنے کی باتیں ہیں. اگر حقیقی عزاداری منانی ہے تو ہمیں کربلا کے اہداف کو سمجھنا ہوگا, کربلا کے اہداف کو بیان کرنا ہوگا اور کربلا کے اہداف کی طرف قدم بڑھانے ہوں گے, اور یہ چیز ہم اپنی اسی عزاداری سے حاصل کریں گے کہ جو اس وقت ہم مختلف شکلوں میں منا رہے ہیں, چاہے وہ مجلس کی صورت میں ہو یا نوحہ خانی کی صورت میں, چاہے وہ مرثیے کی صورت میں ہو یا شیر خانی کی صورت کے اندر. یہ عزاداری اہداف کربلا میں جب تک رہے گی آئمہ اس سے راضی ہوں گے اور ہماری زندگی سعادت مند بنے گی. اگر ان اہداف سے دور رہے تو شاید اس عزاداری کو آئمہ علیہ السلام قبول نہ کریں. خداوند منان سے دعا گو ہیں کہ خدا ہمیں حقیقی عزاداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یک جملے راجع به اربعین عرض بکنم. اولا به کسانی که توفیق پیدا کردن و امسال هم این سفر رو با شور و عشق و اخلاص پیمودند و این راه رو پیمودند و این سفر رو رفتند تبریک عرض میکنیم. توفیق بزرگی است. خوشا به حالتون. انشاءالله که این فیض شامل حال همه کسانی که دوست می‌دارند و علاقه به این راه دارند بشود. ثانیاً از مردم عراق، ملت عراق، دولت عراق، شخصیت‌های صاحب نظر و سیاسی عراق که در این راه کمک کردند و انصافاً تلاش کردند، تسهیل کردند این حرکت رو برای ملت خودشون و برای ملت‌هایی که از کشورهای دیگر می‌رفتند، به خصوص از کشور ما که ظاهراً بیش از 2 میلیون جمعیت رفتند، از اونها هم من صمیمانه تشکر می‌کنم. از همه کسانی که میهمانداری کردند، پذیرایی کردند، محبت کردند، برادران عراقی عزیز، از همه شون من سپاسگزاری میکنم. کار بزرگی انجام دادن.
اینجا مرکز مقاومت هست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ناظرین، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے نور ولایت ٹی وی کو دوبارہ جوائن کیا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم دوسرے سیگمنٹ کے اندر بعض سوالات کے جوابات دیتے ہیں یا بعض تحلیلی گفتگو کے جو نہضت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہیں اس کو یہاں پر بیان کرتے ہیں. پچھلے پروگرام میں ہم نے عاشورہ کے حوالے سے یہ بحث شروع کی تھی کہ وہ کون سے عوامل ہیں کہ جو عاشورہ کے لیے زمینہ ساز بنے ہیں، یعنی زمینہ فراہم کیا ہے کہ واقعہ عاشورہ جو ہے وہ وجود میں آئے. آج ہم اسی موضوع کو تسلسل دے رہے ہیں اور ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے کہ اس واقعہ عاشورہ کے اندر خواص کا کیا کردار رہا ہے. کہ اگر یہ عنوان جو ہے وہ اچھے طریقے سے تحلیل کر دیا جائے، بیان کر دیا جائے، تو اس کے اندر بہت ساری عبرتیں موجود ہیں، بہت سارے دروس موجود ہیں کہ جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے ایک امت کی کامیابی کے لیے اور ایک انسان کی سعادت کے لیے. اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا زین عباس صاحب کو اور جناب مولانا اون حیدر عمران صاحب کو، کہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، کہ آپ تشریف لائے یہاں پر اس اہم موضوع پر گفتگو کریں. پروگرام کا آغاز ہم زین بھائی آپ سے کرتے ہیں. جیسا کہ مقدمے میں نے بیان بھی کیا کہ ہماری بحث جو ہے وہ اس موضوع پر چل رہی ہے کہ عاشورہ کے وہ کون سے عوامل ہیں کہ جو یہاں تک لے کر آئے اس اور واقعہ عاشورہ رونما ہوا. تو اس میں ہم جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں خواص کا بہت ایک اہم کردار نظر آتا ہے. لیکن پہلا سوال جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا، ممکن ہے کہ ناظرین ہمارے اس خواص کی تعبیر سے زیادہ آشنا نہ ہوں یا انس نہ رکھتے ہوں، میں چاہوں گا کہ خواص کا مفہوم کیا ہے، کتنی اقسام کے خواص ہوتے ہیں، اس پر ذرا گفتگو فرمائیں، پھر انشاءاللہ اگلے سوالوں کی طرف جاتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على اهلها، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بہت ہی اہمیت کا حامل یہ موضوع ہے، اور اس کو سمجھنے سے ہم بہت سی عبرتیں حاصل کر پائیں گے اپنے لیے. جس طرح سے تاریخ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تاریخ فقط گزرے ہوئے لوگوں کے واقعات کا نام نہیں ہے کہ فقط ہم جان لیں اور وقت گزار لیں، بلکہ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم تاریخ کے فلاں فلاں کس کردار سے میچ کرتے ہیں، ہماری سچویشن کس کے ساتھ میچ کر رہی ہے، اور پھر دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمیں یہاں پر کیسا کردار ادا کرنا ہے. مثبت کردار کی طرف تو نہیں ہم کی طرف جا رہے ہیں، یا کہیں خدا نخواستہ منفی کردار کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں. تو یہ ہیں تاریخ کی عبرتیں یا درس ہیں جو ہم نے تاریخ سے لینے ہوتے ہیں. اب چونکہ ہمارا موضوع واقعہ کربلا ہے تو اس کے اندر ہمیں خواص کا بہت بڑا کردار نظر آتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ حالات بنے. اب خواص کا لفظ جو ہے وہ عوام کے مد مقابل استعمال ہوتا ہے. عوام وہ کہ جو ہوا کے پیچھے چلنے والے افراد ہوتے ہیں, اپنی سوچ اپنی فکر نہیں رکھتے یا سوچنا ہی نہیں چاہتے, اپنی فکر رکھنا ہی نہیں چاہتے. جیسے کسی نے کہا تھا کہ کتنا آسان ہے تائید کا خوگر ہونا, کتنا دشوار ہے اپنی کوئی رائے رکھنا. ایک تو عوام کو وہ ماحول ہی فراہم نہیں کیا جاتا بڑوں کی طرف سے, وڈیروں کی طرف سے, کہ عوام اپنی کوئی سوچ رکھ پائے. اب آتے ہیں خواص کی طرف. خواص وہ لوگ ہیں, رہبر معظم نے تفصیل سے اس پر گفتگو فرمائی ہے اور تقریباً وہیں سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. خواص وہ لوگ ہیں کہ جو خود سوچتے ہیں, اپنی فکر رکھتے ہیں, ان افکار کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں, ڈیسیژن لیتے ہیں اور پھر عملی زندگی میں وارد ہوتے ہیں. ابھی یہاں تک صحیح اور غلط کی بات میں نہیں کر رہا, یہاں تک بات یہ ہے کہ
خواص کو, ہاں, یعنی اپنی خواص کی کیا مثلاً
اپنی سوچ. وہ جیسے کسی نے کہا تھا کہ میں اپنی سوچ کی انگلی پکڑ کے چلتا ہوں, میرے خیال کا رشتہ میرے ضمیر سے ہے. تو یہ خواص ہوتے ہیں کہ جو خود سوچتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. اہل حق بھی ہو سکتے ہیں, اہل باطل بھی ہو سکتے ہیں. اس کے مقابل جیسے میں نے عرض کیا عوام, اس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال کی طرف جاتے ہیں, چونکہ بات واقعہ کربلا کی چل رہی ہے. جناب مسلم علیہ الصلوۃ والسلام جب کوفہ میں تشریف لے جاتے ہیں تو عوام کی ایک بڑی تعداد ان کے ہاتھ پر امام حسین علیہ السلام کے لیے بیعت کرتے ہیں, اور 18,000 کی تعداد بیان کی جاتی ہے. لیکن جب حالات نے کایا پلٹی اور ان کے وڈیروں نے, ان کے قبیلے کے سرداروں نے یا دشمن کے فوجیوں نے مختلف طریقے سے ان کو ہٹانے کی کوشش کی, تو ایک لمحہ وہ بھی آتا ہے کہ جناب مسلم تنہا رہ جاتے ہیں اور پھر قید کر لیے جاتے ہیں, شہادت کی منزل پر فائز ہو جاتے ہیں. یعنی ہوا اور ماحول جب جناب مسلم کی طرف تھا اور لوگ امام حسین علیہ السلام کے حامی تھے, تو 18,000 کا ایک لشکر آتا ہے اور بیعت کرنا شروع کر دیتا ہے. جب کایا پلٹتی ہے, کبھی موقع ملا تو اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے کہ کوفہ کے حالات کیسے بدلے. ابن زیاد نے جب حالات کو بدلا تو دوسری طرف ہو گئے اور جناب مسلم کو تنہا. بس ہوا کے پیچھے چلنے والے لوگ اپنی کوئی سوچ نہیں ہوتی,
جس کو میرے خیال میں امام علی علیہ السلام نے حمج الرعاء کہا ہے.
جی,
یعنی جس آواز پہ آئے چل پڑے اس پہ آگے.
اور یہیں سے میں ایک نقطہ عرض کر دوں عبرت کے لیے اپنے لیے, کہ رہبر معظم نے بھی یہ فرمایا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ہم ابھی تک عوام کی کیٹیگری میں تو نہیں ہیں. اگر ابھی تک عوام کی کیٹیگری میں ہیں تو بصیرت کی طرف آگے بڑھیں, سوچنا شروع کریں, سمجھنا شروع کریں, حالات کو دیکھنا شروع کریں. اچھا, ایک اور یہاں پر ممکن ہے کہ سوال پیش آئے کسی کے ذہن میں عرض کر دوں, کسی خاص صنف سے تعلق نہیں رکھتے خواص. یہ بڑی اہم بات ہے. وہ ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے, وہ شخص انجینئر بھی ہو سکتا ہے, وہ شخص عالم بھی ہو سکتا ہے, وہ شخص ایک ٹیکسی ڈرائیور بھی ہو سکتا ہے, وہ شخص کسی چوراہے پہ ریڑھی لگا کے کھجوریں بیچنے والا شخص بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس کے برعکس عوام میں ایک عالم بھی ہو سکتا ہے, ایک ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے جس کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہے, اور ایک عام آدمی بھی ہو سکتا ہے. بس نہ غریب و امیر کا کوئی اس میں فرق ہے, نہ کسی خاص صنف اور شعبے کا فرق.
نہیں, ہم یوں کہہ سکتے ہیں پڑھے لکھے اور ان پڑھ کا بھی اس میں کوئی چیز نہیں ہے, تقسیم نہیں ہے. فقط یہ کہ وہ بندہ جو ہے اپنی سوچ رکھتا ہو, ایک بصیرت رکھتا ہو,
سمجھتا ہو
حالات کو دیکھتے ہوئے,
کسی کے پیچھے نہ چل پڑتا ہو. اب آتے ہیں کہ خواص کی دو قسمیں, ایک ہیں اہل حق یا طرفدار حق اور ایک ہیں طرفدار باطل. طرفدار باطل پر تو زیادہ بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, واضح ہے. مثلا مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں جو لوگ یزید کے ساتھ کھڑے تھے اس زمانے میں, واضح سی بات ہے کہ طرفدار باطل تھے. انبیاء کے مقابلے میں آنے والے بڑے بڑے لوگ یا خواص ان زمانوں کو طرفدار باطل تھے, باطل کے خواص تھے. بس ان کی بات, ان کو سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہوگا. جو مسئلہ زیادہ درپیش آتا ہے ہمیں, اور واقعہ کربلا کے اندر بھی بہت اس پر بات ہونی چاہیے, اس پر سوچنا چاہیے, غور و فکر کرنا چاہیے اور عبرت لینی چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے اور ہمیں کہاں ہونا چاہیے, وہ یہ ہے کہ خود جو حق کو حق جاننے والے لوگ ہیں ان کی دو کیٹیگریز ہیں اور ان میں شناخت ضروری ہے. وہ کیسے کہ مثلا اس کے لیے ایک آسان سا ایک فارمولا آپ سمجھ لیجئے. قرآن مجید نے متاع الحیات دنیا کی بات کی ہے, بیٹے ہیں, اولادیں ہیں, مال و دولت ہے,
منصب ہے، مقامات ہیں، یہ ساری کے سارے اس کا وہ حصہ ہے کہ جو دنیا سے اس کو مل رہا ہے، ایک متاع ہے. جب بات آتی ہے کہ ایک طرف حق ہو اور ایک طرف یہ دائر ہو جائے معاملہ کہ اس کو اپنی ان دنیاوی سہولتوں کو، مقام و منصب کو، اپنی عزت کو، ہر چیز کو، حتیٰ اپنی جان کو داؤ پہ لگانا پڑے، یہاں تقسیم ہوتے ہیں اہل حق کے خواص دو حصوں میں. ایک وہ ہیں کہ جو اپنی اس ان چیزوں سے نہیں گزر پاتے، ان کو دولت بڑی عزیز ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں حق کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے وہ خود ہی نبھائے، ہمیں اپنی دولت عزیز ہے، ہمیں اپنی جان عزیز ہے، ہمیں اپنا مقام و منصب عزیز ہے، فلاں پوسٹ ہم سے نہ چلی جائے، فلاں نوکری نہ چھن جائے ہماری. جو ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ منفی کردار ادا کرتے ہیں کہ جو جانتے ہیں حق کہاں پر ہے. لیکن ان کے مقابل میں کچھ لوگ پھر وہ ہوتے ہیں کہ جو حق کو پہچان بھی رہے ہیں اور اب حق کی نصرت کے لیے اگر بلایا جائے اور ان کو اپنی کسی چیز سے گزرنا پڑے تو گزر جاتے ہیں. مال سے گزرنا پڑے گزر جائیں گے، جان سے گزرنا پڑے گزر جائیں گے. اور معاشرے کے اندر ان خواص کی تعداد جب بھی کم ہوتی ہے کوئی نہ کوئی کربلا اس معاشرے میں سج جاتی ہے، اہل حق کے اوپر کوئی نہ کوئی مصیبت آن پڑتی ہے اور پھر اہل باطل کا غلبہ جو ہے وہ معاشرے کے اندر ہوتا ہے اور پھر کوئی نہ کوئی کربلا دوبارہ سجانی پڑتی ہے ان لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے. لیکن اگر معاشرے کے اندر سمجھدار، باشعور اور ایثار کرنے والے لوگ اور ایسے خواص کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی تو وہ انشاءاللہ ظہور کے قریب تر ہوتا چلا جائے گا زمانہ. اور آخر میں پھر آج اشعار جو ہیں وہ یاد آتے چلے جا رہے ہیں کہ مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود، خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے. بس ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہم ان خواص کو سمجھیں اور ان کی سیرت و کردار کو اپنانے کی کوشش کریں کہ جو امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیتے ہیں، پھر ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے چراغ جلائے جائیں یا بجھائے جائیں، انہوں نے ساتھ ہی دینا ہے.
بہت شکریہ آغا، انتہائی خوبصورتی سے آپ نے یہ مفہوم کلیئر کر دیا کہ خواص کسے کہتے ہیں اور ان کی اقسام اور کیٹیگریز کیا بنتی ہیں. آ کر آغا صاحب، ان کے جب یہ اقسام بیان کر رہے تھے تو انہوں نے اس طریقے سے بیان کیا کہ خواص یا باطل ہیں، طرفدار باطل ہیں یا طرفدار حق ہیں. لیکن آگے چل کے پھر یہ بیان کرتے ہیں کہ طرفدار حق جو ہوتے ہیں یہ بعض اوقات جو ہے بعض افراد وہ ہوتے ہیں جو حق کو پہچان تو رہے ہوتے ہیں لیکن بعض اپنی دنیاوی متاع کی خاطر حق کا ساتھ نہیں دے پاتے، اور بعض ہیں کہ جو ساتھ دے دیتے ہیں. میں یہ اسی مطلب کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو اہل حق کے اندر لغزشیں آ جاتی ہیں خواص کے اندر، ان کے علل و اسباب کیا کون سے ہیں؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دفعہ دوبارہ آپ کے پروگرام کے توسط سے تمام ناظرین کی خدمت میں، عزاداران امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں ایام غم کے حوالے سے تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں. امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں، رہبر معظم کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں. اور جیسا کہ زیارت ناموں میں آیا ہے، ولقد عظمت الرضیہ و جلت و عظمت المصیبہ، امام حسین علیہ السلام کی یہ مصیبت، یہ واقعہ کربلا کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. تاریخ کے ان چند گنے چنے واقعات میں سے ہے کہ جنہوں نے بہت زیادہ تاریخ پر اثر رکھ کیا، پورے کے پوری تاریخ کا رخ جو ہے وہ موڑا. لہٰذا ہم یہ جو کاوش جو آپ نے الولایہ ٹی وی، نور الولایہ ٹی وی نے شروع کی، واقعی قابل تحسین ہے آپ لوگ، اور جتنا بھی اس حوالے سے کام کیا جائے وہ کم ہے. اسی حوالے سے ہم مختلف کرداروں کو سمجھنے کے لیے آج جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کربلا کے مختلف کردار جو ہے وہ کیسے ہیں اور ان میں انحرافات کیسا ہے. دیکھیے ایک چیز جو انتہائی، جس کو ہم کہتے ہیں عجیب ہے، حیرت انگیز ہے اور انسان کو شوق ہوتا ہے، اس سے انسان برداشت نہیں کر سکتا، اس حیرت اتنی سخت ہوتی ہے کہ واقعہ کربلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند کرنے کے صرف 50 سال بعد واقع ہوا ہے. 11 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوتی ہے اور 61 ہجری میں کربلا واقع ہوتی ہے. اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ اصحاب رسول موجود ہیں، جہاں تابعین موجود ہیں، جہاں 10 پروردہ موجود ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. ایسا آخر کیا ہوا کہ صرف 50 سال کے عرصے میں بالکل جو ہے وہ امت اس نہج پہ پہنچ گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بانی اسلام ہیں انہی کا نواسا جو حق پر ہوتے ہوئے بھی اس طرح سے جو ہے وہ شہید کر دیا جاتا ہے. اب جو ہے وہ اس کے پیچھے واقعہ ہمیں علل و اسباب کو دیکھنا چاہیے. کلی ایک بات کروں وہ یہ کہ دیکھیے یہ علل و اسباب اگر ہم اس کو کی جڑیں ڈھونڈیں تو اس میں ہمیں ڈھونڈنی چاہیے کہ امت جو ہے رحلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نظام ولایت و امامت سے دور ہو گئی. کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل تربیت کر رہے تھے لیکن ابھی اسلام کی تعلیمات نازل ہو رہی تھی، ابھی مزید تربیت کی ضرورت تھی. اور ہر حال میں جو ہے وہ ایک ولی خدا چاہیے کہ جو انگلی پکڑ کے ہدایت کرے اور وہ امت کی تربیت کرے، نو وارد لوگوں کی تربیت کرے. جب یہ تربیت کا سلسلہ رک گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ 8-10 سال بعد ہی ایسے انحرافات آنا شروع ہو گئے کہ وہی لوگ جو خالص للہیت کے لیے اپنے جان مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے، اب وہ دنیا طلب ہونے لگ پڑے، اب وہ جاہ طلب ہونے لگ پڑے. اب جو ہے وہ اسی معاشرے میں کہ جہاں پہ عدالت اجتماعی، جہاں پہ عدل و قسط کو نافذ کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری جد و جہد کی، اسی میں اب طبقہ بندی آ گئی، اسی میں بعض کو زیادہ چیزیں دینے لگ، مال بات المال میں سے ملنے لگ پڑے، حقوق بعض کو کم ملنے لگ پڑے. تو یہ ایک انحراف یہاں سے شروع ہوتا ہے. کیا کیا چیزیں اس کا باعث بنی، یہی انحراف کن چیزوں کا باعث بنا، اس میں سے برادر زین عباس نے بعض کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا. ان میں سے ایک حب ریاست ہے، جاہ طلبی ہے، کہ اب مختلف حالات ایسے بنے کہ یہ جو جاہ طلبی کا ہتھیار ہے، شیطانی ہتھیار، اس کے ذریعے سے خواص، حتیٰ وہ خواص کے جو حق کی طرف مائل تھے، ہم باطل والوں کی ابھی بات نہیں کرتے، وہ جو مائل تھے حق کی طرف، ان خواص نے بھی اس ریاست طلبی کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو گئے. وہ لوگ جو ہے وہ اسی ریاست طلبی کی وجہ سے، حتیٰ باطل والے بھی ایسے ہی، حق والے بھی بعض ایسے ہی. مثلا آپ عبید اللہ ابن کیا نام ہے، عمر ابن سعد کو دیکھیے. عمر ابن سعد ایک دینی گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اور وہ آخر دم تک اس کوشش میں ہے کہ کسی طرح یہ جنگ ٹل جائے، یہ خون اس کی گردن پر نہ آئے. لیکن حکومت رہے اور جاہ طلبی جو ہے وہ اس کو اس مقام پر لے کے آتی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ اس ریاست طلبی کی وجہ سے ایک ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ ان لوگوں میں سے ہو جاتا ہے کہ وجعلناہم ائمۃً یدعون الی النار، نہ صرف خود جہنم میں گیا باقیوں کے وہ بھی ساتھ اپنے لے کے چلا گیا. تو ایک چیز جو ہے وہ جاہ طلبی ہے. دوسرا جو ہے وہ مال کو جو ہے وہ دولت کو، مال و منال کو پسند کرنا، اس کی پرستش کی حد تک. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کی باقاعدہ ایسے آغاز ہوا کہ بیت المال میں سے باقاعدہ لوگوں کے جو وظائف رکھے گئے وہ مختلف، ان میں دیکھا گیا کہ یہ کس قبیلے سے ہے، آیا قریش سے ہے یا نہیں ہے، یہ کون ہے، یہ فلانا، اس کا سابقہ کتنا ہے اسلام کا، فلانی چیز کتنی ہے، مختلف ایسے معیارات رکھے گئے کہ جس کی وجہ سے وہی اسلام کے جہاں پہ عدل و قسط ہونا تھا، جو طبقہ بندی کو ختم کرنے آیا تھا، وہاں طبقہ بندی شروع ہو گئی. اور وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے افراد آتے ہیں کہ بنی امیہ کا ایک ہتھیار جو ہے وہ کیا تھا، ہم جناب مسلم کی جو بات ہوئی، جناب مسلم کے اس قیام کو سرکوب کرنے کے لیے جو ان کا ایک ہتھیار تھا، وہ ہتھیار مال جو ہے، مال کے دیناروں کے، سونے کے جو خزانے تھے، ان کے منہ کھول دیے گئے. اور اس کے ذریعے سے انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کو خریدا، اور پھر انہی خواص نے ساری عوام کو جو ہے وہ دور کیا کہ یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ 18,000 لوگوں میں سے مغرب کے ٹائم 18,000 آپ کے پیچھے ہیں، حضرت مسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والے، اور جب آپ نماز ختم کرتے ہیں تو آپ جو ہے وہ تنہا رہ جاتے ہیں. اور واقعاً تنہا یوں نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ آپ کے پاس 10-15 لوگ ہیں، وہ 10-15 بھی نہیں ہے، تن تنہا واقعاً اکیلا بندہ رہ جاتا ہے. ایک جو چیز اس میں جو ہے وہ ہے وہ خود پرستی اور تکبر، یہ باعث بنا کہ آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے ہو. اسی خود پرستی کی وجہ سے ممکن ہے شہوت رانی جو ہے اس کو آپ تقدم دیں، ممکن ہے آپ جو ہے وہ مقدم کریں کس چیز کو، اپنی اولاد کو مقدم کریں، ممکن ہے اپنی پوسٹ کو جو ہے وہ مقدم کریں، اپنے منصب کو مقدم کریں، اس طرح کی مختلف چیزیں جو ہے وہ اس میں آ جاتی خود پرستی میں. ایک چیز جو اور باعث بنی وہ خوف ہے. یہاں پہ میں اس سوال کے جواب کی یہ آخری بات کرتا ہوں
کہ دیکھیے قاضی شرح جو ہے جب ہانی دربار میں لایا جاتا ہے عبید اللہ کو اور ان کے اوپر جو وہ جتنا ظلم و ستم ہوتا ہے اور وہ انتہائی زخمی ہوتے ہیں, عبید اللہ ایک بار ڈر جاتا ہے کہ کہیں قتل تو نہیں کر دیا گیا. قاضی شرح پاس جاتا ہے, قاضی شرح وہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا, حکمت عملی سے کام لیا ہانی نے, انہوں نے وہاں پہ فریاد سے وہ کہنا شور مچانا شروع کر دیا, آواز بلند کرنا شروع کر دی, کہاں گئے میرے قبیلے والے. یعنی ایک قسم کا قاضی شرح کو یہ کہا کہ میرے قبیلے والے تک پیغام پہنچاؤ کہ میں ابھی زندہ ہوں, کیوں نہیں میری نصرت کے لیے آ رہے. یہ بات وہ کرتے ہیں. اب یہی قاضی شرح جب باہر جا کے مجمع میں بات کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میرا دل کیا ایک دفعہ کہ میں یہ بیان کروں کہ ہانی زندہ ہے, لیکن اس نے بیان نہیں کیا. کیوں؟ خوف کی وجہ سے, اپنی جان کا خوف ہے. یہاں پہ رہبر معظم کہتے فرماتے ہیں کہ اگر قاضی شرح یہاں پہ صرف یہ بیان کر دیتا کہ ہانی اندر زندہ ہے اور اس طرح تمہیں اپنے قبیلے والوں کو بلا رہا ہے, تم لوگوں کو بلا رہا ہے, تو یہ اعلان کر دینا ہی کافی ہوتا کہ لوگ اندر سے باہر سے جو ہے وہ اندر آ جاتے اور ہانی کی نصرت کرتے. اور نصرت کرنے کے بعد کیا اس کا نتیجہ نکلتا؟ یہ نکلتا کہ اس وقت حکومت جناب مسلم کے ہاتھوں میں آ جاتی, اور آج جو ہے وہ ہم دیکھتے کہ امام حسین علیہ السلام کی حکومت ہوتی اور اس کے ثمرات ہم جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے. تو یہ لہٰذا یہ چیزیں باعث بنی کہ خواص کے اندر یہ انحرافات تھے جس کی وجہ سے انہوں نے لغزش کی اور سست.
بہت شکریہ آغا. آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں جو آپ نے تقسیم بندی بیان کی تھی. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا مصداقی گفتگو ہو جائے. تو چاہوں گا کہ خواص حق کے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا ان کو ذرا مصداقی طور پہ آپ بیان کر دیں.
جو امام علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جتنے افراد آئے تھے وہ سب خواص تھے, چونکہ ان لوگوں نے پہچان لیا تھا کہ حق کہاں پر ہے. امام علیہ السلام کو واجب الاطاعت امام سمجھتے تھے, اور امام علیہ السلام کی بات کو رد کرنا اصلاً تھا ہی نہیں ان کے کسی بھی شعور کے کسی گوشے میں, یا جو مطلب اس نہضت کے دوران رستے میں بھی شامل ہوئے تھے, جب شامل ہو گئے تھے تو اعلیٰ بصیرتن شامل ہوئے تھے. تو موارد تو پھر بہت زیادہ ہیں, چند ایک کی مثال جتنا مطلب ابھی بیان ہو پائے گا. جناب مسلم ابن اوسجا کو لے لیجئے, کوفہ کے بڑے لوگوں میں شامل تھے, اپنے قبیلے کی ایک بڑی ہستی اور شخصیت تھے. جناب مسلم کا جیسے تذکرہ پہلے بھی ہوا, جناب مسلم کے قیام میں مکمل آخر تک ساتھ دیا انہوں نے. جناب مسلم کے لیے مال اکٹھا کرنا پڑا, اس کوفہ کے قیام کے لیے مال اکٹھا کیا, اسلحہ اکٹھا کرنا پڑا, اسلحہ بھی یہی اکٹھا کرتے تھے کہ وہ جو وہاں کے حاکم کے خلاف جو قیام کرنا تھا یا جو بھی ضروریات تھیں. بیعت لینے میں بھی انہوں نے لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا, یعنی انہوں نے بہت سے بنیادی وہاں پر کردار ادا کیے. اور اس کے بعد جب جناب ہانی کو سازش کے ذریعے سے وہ ٹریس کر لیتا ہے جناب مسلم کو, اور جناب ہانی کو پھر اریسٹ کروا لیتا ہے ابن زیاد, تو جناب ہانی کا جو قبیلہ تھا قبیلہ مزہج, اور اسی طرح سے قبیلہ بنی اسد, دونوں کے اوپر جو ایک کمانڈر بنایا جناب مسلم نے, وہ جناب مسلم نے اوسجا کو بنایا تھا. اور پھر بصیرت کا عالم یہ دیکھیے کہ عاشورہ کے دن رات کو جب امام علیہ السلام نے سب کو بٹھایا تھا اور خطبہ ارشاد فرمایا تھا, اس وقت سب سے پہلے بعض تاریخوں کے مطابق جنہوں نے کھڑے ہو کے جواب دیا اور نصرت کا اعلان کیا وہ یہی تھے جناب مسلم ابن اوسجا. اور اس وقت یہ جملے کہتے ہیں کہ میں پروردگار کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ آپ کا ساتھ نہ دوں, کیا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس وقت. یعنی واجب الاطاعت بھی سمجھ رہے ہیں, بصیرت بھی اس وقت پتہ ہے کہ کچھ بھی ہو کم ہو ہم تعداد میں, لیکن حق یہ ہے کہ اس وقت امام علیہ السلام کا ساتھ دینا. اور اسی طرح سے جب شہادت ان کی ہو, پہلے حملے میں ہی مطلب ان کے اوپر وہ ہوا, تو جناب حبیب ابن مظاہر ان کے پاس جاتے ہیں اور غم کا اظہار کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ میری عمر زیادہ نہیں ہے اب, مجھے مطلب میری شہادت آگے مجھے نظر آ رہی ہے, نزدیک ہے, اگر ایسا نہ ہوتا تو میں آپ سے کوئی وصیت پوچھتا تاکہ میں آپ کے کچھ حقوق بعد میں ادا کر سکوں. آپ بصیرت کا عالم دیکھیں ان ہستیوں کا کہ اس لمحوں میں کیا گفتگو کر رہے ہیں, اور آگے سے وہ جواب کیا دیتے ہیں آخری جب سانسیں ہیں, کہتے ہیں امام علیہ السلام کی اشارت طرف اشارہ کر کے کہ ان کی نصرت کرنا اپنے خون کے آخری کرتے رکھے, انہیں تنہا نہ چھوڑنا. پھر جناب حبیب ابن مظاہر کو دیکھ لیں, ایک بڑا نام ہے خواص میں سے ہیں کوفہ کے، لیکن امام علیہ السلام کی نصرت کے لیے آتے ہیں۔ یہاں ایک بریکٹ میں فقط عرض کر دوں کہ جناب مسلم جب تنہا رہ گئے تھے، یہ لوگ کوفہ میں تھے، کیوں نہیں ساتھ دیا؟ اہل حق تھے اور خواص حق میں سے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اچانک ایسا سب کچھ ہو گیا تھا کہ بعض ایسے خواص تھے کہ کمیونیکیشن کا سسٹم بالکل تہس نہس ہو گیا تھا اور ٹوٹ گیا تھا، اور مختلف شہر کے کونوں میں ہونے کی وجہ سے، مختلف ذمہ داریاں ادا کرنے سے اطلاع نہیں تھی کہ فلاں کونے پہ کیا ہو رہا ہے، فلاں جگہ پر کیا ہو رہا ہے، ورنہ یہ جناب مسلم کے ساتھ ہی ہوتے، یا شہید کر دیے جاتے یا اریسٹ کر لیے جاتے۔ اور جناب زہیر ابن کین رستے میں امام علیہ السلام کے ساتھ شامل ہوئے، عثمانی کہا جاتا ہے بعض کہتے ہیں، لیکن امام علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو اس کے بعد اتنی خوشی کے ساتھ واپس آتے ہیں اپنے اہل و عیال کی طرف، جیسے آغا صاحب بیان فرما رہے تھے کہ مال اور دولت اور دنیا اور یہ چیزیں، انہوں نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی، یعنی اپنے رستے سے یہ بیریئرز ہٹا رہے ہیں،
اور جو چیز مانے ہو سکتی ہے اس کو سائڈ پہ تھی،
سائڈ پہ کہا جو میرے ساتھ آنا چاہتے آئے، لیکن میں کسی کو مجبور نہیں کرتا، جانا چاہیں تو اپنے اپنے رستوں پہ چلے جائیں۔ اور امام علیہ السلام کے ساتھ آئے جناب حبیب جو ہیں وہ میسرہ کے بنتے ہیں سپہ سالار، اور جناب زہیر ابن کہن جو ہیں وہ میمنہ کے، یعنی بڑے لوگ تھے یہ لوگ۔
اچھا، اور وہ زوجہ بھی اس طلاق پہ خوش ہوتی ہیں، اس لیے کہ اگر مجھے یہ ان کے میں عقد میں رہی تو میرے اوپر وہ شوہر کا ایک حق ہوگا، تو یہ اگر مجھے منع کریں گے تو پھر میں جو ہے وہ ساتھ نہیں جا سکوں گی، اب جب میں ان کے عقد میں نہیں ہوں تو آزاد ہوں، تو میں بھی جو ہے وہ واقعہ کربلا میں اپنا کردار ادا کر پاؤں گی۔
یعنی یہ آپ کہہ لیں کہ خواتین میں سے ایک خواص یہ ان کی بیوی بنی ہے اس میں۔
اور خواتین کی بات آئی تو ایک اور خاتون کا تذکرہ ہمیں کربلا میں ملتا ہے کہ جب سر آتا ہے ان کے، تو وہ سر اٹھا کے واپس دشمن کی طرف پھینک دیتی ہیں کہ جو رائے خدا میں دے دیا وہ ہم واپس نہیں لیتے۔ اور یہیں پر ایک چھوٹا سا کمپیریزن کر لیتے ہیں، ایک طرف یہ عالم ہے کہ جناب زہیر کو منزل ضرورت تھی غالباً، وہاں پر جب امام علیہ السلام اس کو بلاتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں تو یہ فوراً آ جاتے ہیں اور آخر تک ساتھ دیتے ہیں، اور تھوڑا آگے جا کے منزل جو ہے قصر بنی مقاتل، وہاں پر جو تھے عبید اللہ ابن حر جوفی، خود امام علیہ السلام جاتے ہیں اس کے پاس، اس کے خیمے میں، لیکن وہ امام علیہ السلام کی نصرت نہیں کرتا۔ جو اس نے جوابات دیے اس میں جواب یہ تھا، مطلب میں اپنے لفظوں میں اس کو اگر عربی کو اردو میں ترجمہ کروں، کہ مجھے اپنی جان بڑی عزیز ہے، آپ کے ساتھ آؤں گا تو شہید کر دیا جاؤں گا، یہی اس کی وہ جواب کا تھا نا خلاصہ۔ لیکن آپ یہ گھوڑا لے جائیے، یہ مطلب تلوار لے جائیے، مولانا کہا نہ مجھے تمہاری ضرورت تھی نہ مجھے ان سواریوں کی ضرورت تھی، میں تو تمہیں نجات دلوانا چاہ رہا تھا۔ اور پھر آپ باتوں سے، خیر باتیں بہت نکلیں گی، میں اس کو یہاں روکتا ہوں۔ ہدایت کا جو آپ دیکھیں کہ جو ایک امام علیہ السلام کا ہدف تھا لوگوں کو بچانا اور ہدایت، یہاں بھی اس سے کہتے ہیں کہ پھر اتنا دور چلے جاؤ کہ ہماری فریاد تم تک نہ پہنچے، جس نے ہماری فریاد سنی اور نصرت نہ کی پھر وہ جہنمی ہے، اور وہ ساری بات مولانا نے اس سے کی، اور فرمایا کہ اگر ہمارا ساتھ نہیں دیتے تو کم از کم دوسرے لشکر میں جا کے نہ کھڑے ہو جانا، یعنی کچھ اس کو بچایا جائے پھر بھی، اگر یہ ساتھ نہیں بھی آتا تو۔ اور پھر یہ وہی شخص ہے، سات سال بھٹکتا رہا، کبھی اس حکومت کے ساتھ کا ساتھ دیا، کبھی اس حکومت کا ساتھ دیا، کبھی کسی کے ساتھ کھڑا ہوا، کبھی کسی کے ساتھ، اور اختتام کیا ہوا کہ یہی وہ شخص ہے کہ جس نے اسی فرات کے اندر ڈوب کر خودکشی کر لی تھی، آخر میں اتنا تنگ آ گیا تھا اپنے حالات سے، کاش اسی فرات کے کنارے کربلا والوں کے ساتھ کسی منزل پر پہنچ جاتا۔ اور اس نے حسرت کے اشعار بھی لکھے تھے بعد میں جب شرکت نہیں کی تھی، کاش تاریخ کے ان صفحات پر وہ جو سیاہی سے اس کی حسرت کے اشعار لکھے ہوئے ہیں، کاش اس کی شجاعت اور شہادت کے واقعات لکھے جاتے ہیں، لیکن عبرت کا نشان بن گیا۔
واقعی یہ عبرت کے مقامات بہت زیادہ ہیں کربلا میں، اسی لیے تو یہ آج تک کربلا کی تحریک زندہ ہے، کیونکہ اس کے اندر، امت کے اندر جتنے طبقات ہیں ان سب کے لیے درس ہیں۔ آپ خواص دیکھ لیں، جیسے آپ بیان فرما رہے ہیں، یہ درس موجود ہیں، عوام کے لیے الگ درس موجود ہیں، علماء کے لیے الگ درس موجود ہیں اس کے اندر، اور اس طریقے سے باقی خواتین کے حوالے سے دیکھیں تو درس موجود ہیں۔ بہت شکریہ آغا۔ بحث کے آخری حصے میں ہم پہنچے ہیں، آ کے تذکرہ ہوا تھا کہ خواص میں سے بعض جو حق کو جانتے تھے لیکن انہوں نے بعض وجوہات کی وجہ سے لغزشیں کھائی، کہ جن کے بعض اسباب کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، میں چاہوں گا اس مورد میں بھی کچھ مصداقی گفتگو ہو جائے۔
دیکھیے، اگر ہم مدینہ سے شروع کریں کہ جہاں پہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفر کا جب آغاز کیا، تو وہاں پہ اس وقت ایسے بہت سارے, یہاں فارسی کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے آغازادے, یعنی وہ افراد کہ جو مؤثر شخصیات کے بیٹے تھے اور اسی وجہ سے خود بھی مؤثر تھے. بہت سارے ایسے افراد موجود تھے, وہ دیکھیں. اور یزید کا چہرہ اتنا کھل کے سامنے آ چکا تھا کہ وہ بیعت کے لیے تیار نہیں تھے, بلکہ جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام جس طرح بیعت کے لیے تیار نہیں تھے, اس طرح ان کے نام بھی جو ہے وہ خط میں آئے تھے کہ ان سے بھی جو ہے وہ بیعت لو, اور وہ لوگ بھی اسے انکاری تھے. اب ان میں سے چار لوگ ہیں جن کا اتفاقاً سب کا نام عبداللہ ہے. ایک جو ہے وہ عبداللہ ابن زبیر, حضرت زبیر کی جو ہے وہ جناب زبیر کے بیٹے ہیں. جناب زبیر کا ایک خاص کردار ہے اور خاص شناخت ہے اسلام میں, سابقہ ہے, اس وجہ سے لوگ بہت زیادہ جو ہے ان سے اٹیچڈ ہیں, اور اسی وجہ سے اس بیٹے سے بھی ہے, عبداللہ ابن زبیر سے. پھر جو ہے وہ ایک اور جو ہے وہ عبداللہ ابن عباس ہیں. عباس جو ہے وہ چچا ہیں رسول کے, اور خود عبداللہ ابن عباس بھی کوئی کم شخصیت نہیں ہے. عبداللہ ابن جعفر ہیں, جناب جعفر طیار کے بیٹے ہیں. جناب جعفر طیار کی وجہ سے جو ان کا احترام, ان کا مرتبہ ہے, وہ کوئی کم جو ہے وہ نہیں ہے. اور اسی طرح خلیفہ دوم کے بیٹے عبداللہ ابن عمر, وہ بھی اپنے والد کی وجہ سے اور اپنی ایک خاص اس شخصیت کی وجہ سے ان کا جو کردار تھا. اب یہی چاروں لوگ جو مختلف جگہوں پہ, حتیٰ امام حسین علیہ السلام کو بھی نصیحت کر رہے تھے کہ آپ نہ جائیے, آپ جو ہے وہ ابھی مصلحت نہیں ہے, ابھی مصلحتوں کا شکار دے, یہی چاروں لوگ اگر یہ آ جاتے تو آپ دیکھیے کیا عالم ہوتا. انہی کی وجہ سے کئی لشکر ساتھ آ جاتے, اور پھر مثلا 1000 کے لشکر کی یہ جرت کہاں ہوتی, اس لشکر کا راستہ روکتے اور ان کو کوفہ نہ جانے دیتے اور کربلا کی طرف لے جاتے. لیکن ان لوگوں نے نہیں, مصلحت اور عافیت میں ہی جو ہے وہ اپنی خیر جانی, اور بالکل بھی امام حسین کا ساتھ نہیں دیا, بلکہ امام حسین کو بھی نصیحتیں کی کہ بھائی ہم بھی سائڈ پہ ہو رہے ہیں, تم بھی جو ہے وہ سائڈ پہ ہو جاؤ. آپ دیکھیے یہی جو ہے وہ کیسی ایک چیز ہے کہ انسان کو, امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ بعض رغبتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ رغبتیں انسان کو ذلت کی طرف لے جاتی ہیں, انسان کی ذلت کا باعث بن جاتی ہیں. تو یہ ایسی رغبتیں ہیں جو انسان کی ذلت کا باعث ہوتی ہیں. امام حسین بھی کربلا وہاں نکلے, ان کا بھی ولید سے سامنا ہوا, ان کا بھی جو ہے وہ مروان سے سامنا ہوا, اور وہ بھی مدینہ سے نکلے. عبداللہ ابن زبیر بھی نکلتے ہیں, لیکن عبداللہ ابن زبیر, امام حسین جاتے ہیں ولید کے دربار میں, پورے اپنے جاہ و جلال کے ساتھ اس کا جواب دیتے ہیں, پورے وقار کے ساتھ جواب دیتے ہیں, پوری شجاعت کے ساتھ جواب دیتے ہیں, اور جب مروان نے گستاخی کی تو اس کو بھی پوری شجاعت کے ساتھ اس کا جواب دیا. لیکن یہی عبداللہ ابن زبیر جو ہے وہ آخر تک منتیں کرتے رہے کہ بھائی آج میرا بھائی آ جائے, مجھے جو ہے وہ آج آپ فرصت دے دیں, میں کل چلا جاؤں گا. پھر امام حسین معروف راستوں سے جاتے ہیں اور وہ بے راہے سے جاتے ہیں, ایسے راستے سے جاتے ہیں کہ جو استعمال نہیں ہوتا مکہ جانے کے لیے. پھر آپ آگے اگر بڑھیں, مثلا بہت سارے افراد ایسے تھے کہ جنہوں نے خط لکھ کے کوفہ میں بلایا تھا, یعنی حق کی طرف تھے, امام حسین کو حق کا امام سمجھتے تھے, ان کے آنے میں اپنی نجات سمجھتے تھے. آپ شبس ابن ربی کی آپ جو ہے وہ دیکھیں کہ یہ وہی ہے کہ جو کل پھر امام کے مقابلے میں لڑے بھی, بلانے والے امام کو. یا اور جو ہے وہ سلمان ابن سورت خزائی کو آپ دیکھیں کہ امام کو بلاتے ہیں. یہاں پہ ایک چیز جو ہے کہ اپنے آپ کو بندہ صاحب فتویٰ سمجھے نس کے سامنے, یعنی وکیل بھیجا. یہ ان لوگوں کے لیے بھی عبرت ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ امام زمان علیہ السلام کو قبول کرتے ہیں, ہم نائب امام کے فیصلے کو قبول نہیں کرتے. یہ جو ہے نائب امام کی فیصلے کو قبول نہیں کیا, سفیر حسین کا فیصلے کو قبول نہیں کیا, کہا حسین خود آئیں, امام خود آئیں, وہ مجھے اجازت دیں, اذن جہاد دیں تو میں کروں گا. اب آپ یہاں پہ میں بات کو جو ہے سمیٹتا ہوں کہ آپ یہی دیکھیے کہ یہی افراد, یہی جو بعد میں جو کربلا میں شامل نہیں ہوئے, کربلا بھی ایک دن میں سب شہید ہو گئے, وہ مختصر سا لشکر ایک دن میں سب شہید ہو گئے. بعد میں جو توابین کا قیام ہوا وہ بھی سب ایک دن میں شہید ہو گئے. لیکن دیکھیے وہ کربلا کی شہادت آج تک اثر انداز ہو رہی ہے, قیامت تک اثر انداز ہوگی, حتیٰ اپنے وقوع سے پہلے بھی اثر انداز ہوتی تھی. اور یہ دیکھیں یہ شہادت جو اپنے موقع اپنے محل پہ نہیں تھی، امام کی نصرت میں نہیں تھی، اس کا کیا اثر ہے؟ زیادہ سے زیادہ ہم یہ تاویل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہوگا، ہم کوئی فیصلہ نہیں کرتے، لیکن ہم ان کی اس عمل کو ہم صحیح نہیں کہتے، ہم کہتے بے موقع نہیں تھا۔
اور بصیرت کا جو عنصر کھولا جاتا ہے تو وہاں پر جو بحث آتی ہے وہ ایک توابین کا قیام ہی آتا ہے اس کے اندر، کہ یہ وہ افراد تھے کہ جو بعض وسوسوں کی وجہ سے، اب اس کے علل و اسباب جو ہیں بعض واضح ہیں تاریخ کے اندر، انہوں نے نصرت کی ایک کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ مجھے ڈائریکٹ امام حسین علیہ السلام اگر حکم دیں گے تو میں قیام کروں گا جناب مسلم کے ساتھ، لیکن جناب مسلم ان کو کہہ رہے ہیں بار بار کہ میرے پاس اختیار تام ہے، میں جو ہوں قیام کر رہا ہوں، تو یہ میرا حکم جو ہے امام حسین علیہ السلام کا حکم شمار ہوتا ہے، لیکن وہ نہیں کرتے۔ تو ان کی اس بے موقع جو یعنی بے بصیرتی جو ان کی تھی، نتیجہ یہ نکلا کہ کربلا جو ہے وہ رونما ہوتی ہے۔
شروع میں ایک بات ہوئی وہ اس کی طرف دوبارہ یہ ہے کہ ہم یہ کوئی واقعات نہیں ہیں، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں کہ ہم قصے کہانیاں جو ہے وہ ان کو چسکے سے سنیں، ان کی لذت قصے کہانی والی ہو، نہیں، یہ اصل میں ہم ہی ہم دیکھیں ہمارا کردار ایسے ہے۔ ریبر موزم یہاں پہ ایک تعبیر استعمال کرتے ہیں کہ آپ یوں دیکھیں جیسے مختلف سینز ہوتے ہیں نا، آپ دیکھیں کہ ہمارا ہی کردار تاریخ کے ایک اور سین میں، ایک اور منظر نامے میں ہم اپنا کردار ڈھونڈیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں وہاں پہ، اگر ہم وہاں پہ ہوتے تو اب جو ہماری صورتحال ہے ہم کہاں پہ کھڑے ہوتے، اور پھر ہم اپنے آپ کو صحیح مقام پہ لے کے آئیں کہ اگر آج بھی قیام کی ضرورت ہو، آج بھی امام حسین علیہ السلام ہمیں نصرت کے لیے بلائیں تو ہم امام حسین کا ساتھ دیں، ہمارے پاؤں جو ہے وہ ان میں لغزش نہ آئے، ان میں لڑکھڑاہٹ نہ آئے۔
یعنی انسان جو ہے وہ اپنا محاسبہ کرے، یعنی گویا کہ جیسا کہ آپ دونوں بزرگواروں نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو لغزشیں ہوئی ہیں اس کے اندر وابستگیوں کا بہت بڑا کردار تھا، یعنی کوئی مال سے وابستگی رکھتا ہے، کوئی اولاد سے وابستگی رکھتا ہے، اور ان وابستگیوں نے پھر ان کو امام کا جو ہے وہ ساتھ نہ دینے پر جو ہے وہ مجبور کیا۔
ان سب کے مجموعے کو ہم دنیا طلبی
کہہ سکتے ہیں اس کے اندر آ کے۔ تو یہ ایک ملاک بہت اچھا ہے کہ ہم ہر انسان، ہر فرد جو ہے، ہر مومن، ہر عزادار جو ہے وہ پرکھے اس کو آ کے کہ میری وابستگیاں تو نہیں ہیں اس قسم کی کہ اگر آج امام زمانہ ظہور کریں اور مجھے پکاریں تو آیا لبیک کرنے میں میں دیر کرتا ہوں یا نہیں کرتا، یہ اپنی وابستگیوں سے نتیجہ لے سکتا ہے۔
اور اس میں یہ بھی ہے کہ جس طرح مثال دی گئی کہ کشتی اور پانی کی، کہ دنیا اس پانی کی طرح ہے کہ کشتی جب تک اس کے اوپر ہے وہ اس کے چلنے میں معاون ہے بس، یعنی دنیا سے ائمہ یا اطہار علیہ السلام نے، دین نے، شریعت نے یوں نہیں منع کیا کہ مطلب بالکل زاہد ہو کے اور جنگلوں میں چلے
جائیں۔
متاع حیات دنیا کہا ہے، اس سے آخرت سنوارنے کے لیے استفادہ کیا جائے، اپنی اس نجات کی کشتی کو اسی کے اوپر چلا کے لے جانا، کشتی کے اندر جب لے کر آ گئے تو تب وہ پھر کشتی کو لے کر ڈوب جائے گی اور غرق ہو جائیں گے اس کے اندر۔
بہت شکریہ کہ اس اہم موضوع پر آپ نے گفتگو کی، اگرچہ موضوع جو ہے وہ بہت وسیع تھا لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یہ چیپٹر جو خواص کا ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، جیسا کہ اس پروگرام کے شروع ہی میں خواص کی تعریف بیان کی تو اس میں اس بات کی طرف توجہ دلائے گی کہ خواص کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک خاص طبقہ جو ہے وہ خواص کہلائے گا اور باقی معاشرے کے افراد جو ہیں وہ اس طبقے میں شمار نہیں ہوتے، بلکہ ایک حالت، ایک کیفیت، اس کا نام ہے کہ اگر انسان کے اندر بصیرت کا عنصر پایا جاتا ہو، اگر انسان کے پاس جو ہے وہ شعور کا عنصر پایا جاتا ہو، اور انسان جو ہے اپنے اس بصیرت، اس شعور اور اس علم کے ذریعے خود سے ایک فیصلہ کر سکتا ہو، حالات پر نگاہ رکھتا ہو، وہ خواص کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آیا ہم خواص کے زمرے میں ہیں یا نہیں، اور اگر ہم خواص کے زمرے میں ہیں تو آیا ہمارے اندر اس قسم کی وابستگیاں تو نہیں پائی جاتی کہ آج اگر امام ہمیں اپنے نصرت کے لیے بلائیں تو ہم دیر کر دیں یا نہ جا سکیں، اور اگر ہم خواص کے زمرے میں نہیں ہیں تو یہ جان لیں کہ خواص کے زمرے میں آئیں، چونکہ خواص کے زمرے میں آ کر اور خواص حق کے زمرے میں آ کر اور وابستگیاں کم کر کے ہی انسان جو ہے وہ امام کی نصرت کر سکتا ہے اور اپنی زندگی کو سعادت مند بنا سکتا ہے۔ دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
حضرت سلطان و تشنه تو هستم، سید الاجان و جانم جانم، صدای نوکران به دلای مبتلا، به مسیر اربعین، به نجف تا کربلا، جانم جانم به شفای تربته، به پر علامته، به دلی که می تپه برای زیارت یار بتنم، سید و مولا بتنم، خستم آقا به علم دار بتنم، یار بتنم، من خستم آقا،
باید همه بخونم،
یار و دلبر و دلدار شد عشق تو آخر سرما را، جانا سید و مولانا، حضرت سلطانا، تشنه تو هستم، سید الاجانا، جانم جانم، صدای نوکرا، به دلای مبتلا، به مسیر اربعین، به نجف تا کربلا، جانم جانم به شفای تربته، به پر علامته، به دلی که می تپه برای زیارت یار بتنم، سید و مولا بتنم، خستم آقا به علم دار بتنم، یار بتنم، سید و سالار بتنم، خستم آقا دردم، هر نفس و هر دم دور تو میگردم، سینه زدن یعنی سینه سپر کردم، آهم یک دم کوتاهم، جز تو نمیخواهم، روزه تو تنها، سیر الاللهم، جانم جانم به قبار مقدمه، به غم محترمه، به طلوع کربلا، به غروب حرمه، جانم جانم به سپاه تو حسین، به نگاه تو حسین، به کسی که اومده تو پناه تو حسین، آه بتنم آمدم ای شاه بتنم، آه بتنم سینه زن و تا حرم ماه بتنم، یار بتنم، سید و سالار بتنم، خستم آقا به علم دار به طلب،
اگه این سادن احلی ها بیرونی ها بخونم،
یارا دلبر و دلدارا، ماه جهانارا، میکشد عشق تو آخر سرمارا، جانا سید و مولانا، حضرت سلطانا، تشنه تو هستم، سید لچانا، جانم جانم به صدای نوکرا، به دلای مبتلا، به مسیر اربعین، به نجف تا کربلا، جانم جانم به
شفای تربته به پر علامته به دلی که میتپه برای زیارته
اینجا مرکز مقاومت هست.